بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان کہ اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی اپنے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں کم سے کم یہ ہے کہ جو مسائل ہمارے اطراف میں پیش آ رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا کوئی موقف ہو ہماری اپنی ایک اوپینین ہو پروگرام کا جو انداز ہے تھوڑا سا ہیپیزرڈ ہے کبھی کسی دن ہوتا ہے کبھی کسی دن ہوتا ہے اس کی وجہ ان مصروفیتوں کو نپٹانا ہے جس کی وجہ سے کبھی دیر ہو جاتی ہے کبھی جلدی ہو جاتی ہے یہ کہ شب جمعہ میں رکھنا پڑ گیا ہمارے لیے بھی کوئی بہت اچھا نہیں لگتا ہمیں بھی کہ ہم شب جمعہ رکھیں ظاہر ہے کہ لوگ شب جمعہ میں دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں عبادات کرنا چاہتے ہیں اور کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے اس سے لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد ٹریولنگس کافی زیادہ تھیں اور اگر ہم اور انتظار کرتے تو کم سے کم 15 دن شاید 20 دن ہمیں اور آگے جانا پڑ جاتا تو اس فاصلے کو کم کرنے کی خاطر ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ پھر اب شب جمعہ رکھ لیتے ہیں ان شاء اللہ نتائج حاصل کرتے ہیں جو واقعات ہمارے پاس بہت اہم ہیں اور جس کے اوپر ہمیں کمنٹس کرنے ہیں ان میں ظاہر ہے سر فہرست اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ امریکی فوج نے کارروائی کی ہے پاکستان کے اندر اور اسامہ بن لادن کے نام سے جو کچھ انجام پایا وہ کیا داستان ہو سکتی ہے اس کے اوپر ہم کس طریقے کی ایک رائے بنا سکتے ہیں تقریباً ہم سب کے ذہن میں ہے جب سے افغانستان کا معاملہ شروع ہوا تھا بلکہ اس سے پہلے جب 9/11 کا حادثہ ہوا تھا اور اس کے چند دنوں کے بعد تقریباً فوری طور پر یہ طے کر لیا گیا تھا کہ یہ واقعہ اسامہ بن لادن کی طرف سے انجام پایا ہے اور گویا تمام الزام اس کی طرف آیا اس کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئیں جس میں اس نے اعتراف کیا جس کو زمانے میں اسموکنگ گن کہتے تھے کہ جناب اس نے اعتراف کیا کہ میں نے کام کیا اور میں نے کروایا اس طرح کی باتیں اس کے بعد گویا ایکسکیوز کریٹ ہو گیا کہ جہاں پر بھی کوئی بھی کام کرنا ہو القاعدہ کا نام اسامہ بن لادن کا نام اور معاملہ شروع ہو جاتا تھا اس سے پہلے کئی دفعہ اس مسئلے کے اوپر بات ہوئی ہے کہ اسامہ بن لادن تقریباً ایک ایسی چیز بن گئی تھی کہ جس چیز جہاں کہیں گے حملہ کرنا ہو آپ یہ کہیں گے یہاں پر ہے اور وہاں پہ حملہ کرنا شروع کر دیں اب ذرا تصور کریں کہ جو کچھ ہم سے کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے آپ کی خدمت پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمیں سیاست میں ہمیشہ یہ تلاش کرنا ہوتا ہے اس میں سفید کتنا ہے اس میں سیاہ کتنا ہے کیونکہ یہ جو پکچر ہمیں دکھاتے ہیں وہ ہمیشہ گرے ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک مکسچر ہوتا ہے سیاہ اور سفید کا جھوٹ اور سچ کا جو یہ ہم سے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے چند افراد کو جمع کیا ہے ان کو کچھ ایسی ٹریننگز دلوائی ہیں جو دنیا کی کوئی سیکرٹ سروس اپنے ایجنٹس کو نہیں دلوا سکی تھی اس نے پہاڑوں کے اندر غاروں کے اندر بیٹھ کر اپنے افراد کو کچھ ایسا ٹرین کیا ہے کہ دنیا کی کوئی سیکرٹ سروس ان ٹرینڈ افراد کے خلاف کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتی تھی دنیا نے جہاں چاہتے تھے یہ ٹرینڈ افراد اپنے کام کو انجام دیتے تھے جس شخص نے یہ سارا کام کیا ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ لمبی مدت تک وہ سی آئی اے کا ایجنٹ تھا اس کے سی آئی کے ساتھ تعلقات تھے ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین تھا معاملات مل ملا کے چلا رہے تھے نیچرلی اگر ایسا ہی تھا تو کم سے کم اس زمانے میں جتنی اس بندے کی ٹریننگ ہوئی ہے اور اس کے بندوں کی ٹریننگ ہوئی ہے وہ سب سی آئی اے کی سپرویژن میں ہوئی ہے ٹھیک ہے. بس ان کا کہنا یہ ہے کہ افغان وار کے زمانے میں اسامہ بن لادن کے تعلقات سی آئی اے سے اچھے تھے, اس کی سپرویژن میں جو بندے کام کر رہے تھے ان سب کے تعلقات سی آئی اے کے ساتھ تھے, ان سب کو سی آئی اے نے ٹرین کیا تھا. اور اس کے بعد جب افغانستان سے یہ باہر نکل گئے, سی آئی اے کا مشن ختم ہو گیا 1988 کے قریب, اس کے بعد اسامہ بن لادن نے اپنے افراد کو خود منظم کیا, اور خود منظم کرنے کے بعد اب وہ جو دوبارہ میدان میں آیا تو وہ کچھ ایسی جگہوں پہ پہنچ چکا تھا جہاں اب دنیا کی کوئی سیکرٹ سروس نہیں پہنچ پا رہی تھی. 10 سال میں گویا اس نے, 10 سال پہلے تو جو کچھ بھی تھا وہ سی آئی اے کے ساتھ تھا, اس کو سینٹرز بھی پتا تھے, اس کو بندے بھی پتا تھے, سب کچھ پتا تھا. 10 سال کے اندر اندر کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کی کوئی چیز دنیا کی نظر کے سامنے نہیں رہی, اور 10 سال تک بندے ٹرین کرتا رہے, سی آئی کو پتہ نہیں چل پایا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. کب پتا چلا؟ اچانک راز کھلا کہ ایک بندہ ہے, اتنا طاقتور بندہ. کب راز کھلا؟ جب 9/11 کا حادثہ ہوا. 9/11 کا حادثہ ہوا, اچانک یہ راز کھلا کہ وہ جو بندہ ہمارا پرانا بندہ تھا وہ بہت آگے چلا گیا ہے, اس نے بڑے بندے جمع کر دیے ہیں, اس کے بعد بڑا پیسہ آ گیا ہے, بڑی ٹریننگز دی ہیں اس نے, ایسی ٹریننگز دی ہیں کہ دنیا کی کوئی سیکرٹ سروس ان کو پکڑ نہیں پا رہی ہے. اور اس کے جو بندے ہیں وہ اتنے عجیب و غریب ہیں کہ وہ چند مہینے کی ٹریننگ لے کر دنیا کا وہ کام کر لیتے ہیں جس کو بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ کرنے کے لیے سالوں کی ٹریننگ لیتے ہیں. وہ سب یعنی ایک عجیب داستان بن گئی. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب اب یہ چونکہ مجرم ثابت ہو گیا ہے بغیر کسی عدالت کے, سوائے چند ویڈیو پروفس کے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے, کہیں سے کہیں تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. سعودی عرب کے لوگ تھے ہائی جیکرز کے جو وہاں پہ قتل ہوئے, جتنے بھی افراد تھے ان میں سے زیادہ تر بعد میں ثابت ہوئے کہ سب زندہ ہیں, سب زندہ ہیں, زندگیاں گزار رہے ہیں. ان کے پاسپورٹس چوری ہوئے تھے, ان چوری ہوئے ہوئے پاسپورٹس کے اوپر کچھ اور لوگ مرے تھے, وہ جو مرے تھے ان کی ٹرو آئیڈینٹیٹیز کیا تھیں کسی کو نہیں پتا چل پایا. ہاں, یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کام اسامہ بن لادن کا. اب جناب اسامہ بن لادن کا ہنٹ شروع ہوا, ان کو پکڑنے کی کوشش شروع ہوئی. 10 سال تک امریکہ اپنی تمام تر جد و جہد کے باوجود اسامہ بن لادن کو نہیں پکڑ سکا. 2001 سے لے کر 2011 تک سارے اکوپمنٹس ان کے پاس تھے اور یہ اس کو نہیں پکڑ سکے. اس دوران میں کئی دفعہ ایسا ہوا, جو کچھ بتا رہے میں وہ بتا رہا ہوں, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت کلوز ہو گیا معاملہ, ایک جگہ محصور ہو گیا, لیکن کبھی گھوڑے پر, کبھی گدھے پر, کبھی گاڑی پر وہ ایسا نکل جاتا تھا کہ دنیا کی سیٹلائٹس کی نظروں سے غائب ہو جایا کرتا تھا. اور وہ کبھی تورا بورا سے نکل گیا, کبھی بلوچستان سے نکل گیا, کبھی وزیرستان سے نکل گیا. بہرحال 10 سال تک یہی داستان چلتی رہی کہ نہیں معلوم وہ کہاں ہے. اور آخر میں پتا چلا کہ 10 سال بعد پتا چلا کہ وہ 3 سال سے ناک کے نیچے رہ رہا تھا, نہ صرف پاکستانیوں کی ناک کے نیچے بلکہ امریکنز کی بھی ناک کے نیچے, کیونکہ ظاہر ہے امریکنز نے کس چیز کو مانیٹر نہیں کیا ہوا پاکستان کی. اگر وہ اسلام آباد سے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہ رہا ہے یا اس سے تھوڑا زیادہ کم کے فاصلے پہ رہ رہا ہے, تو یہ تو تمام وہ ایریا ہے جس کو اسلام آباد نے امریکہ نے بھی خوب مانیٹر کیا ہوا ہے. بہرحال پتہ یہ چلا کہ 10 سال کے بعد کہ وہ وہاں پر تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلا تھا, امریکنز کو کم از کم نہیں پتہ چلا تھا. یہ مشکوک ہیں کہ پاکستان کو پتہ چلا تھا یا نہیں پتہ چلا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستانی یا نا اہل ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا, یا ہم سے بے وفائی کی ہے کہ پتہ تھا اور بتایا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دو باتوں میں سے کوئی ایک دیکھنا پڑے گی, یا پاکستانی نا اہل ہیں یا پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی ہے. امریکنز کو پتہ چل گیا بہرحال تقریباً 2010 کے قریب کہ ایک بندہ اس طرح سے یہاں پہ رہ رہا ہے, اس کی مانیٹرنگ کرنا شروع کی. تقریباً 1 سال کی مانیٹرنگ کے بعد, جس میں سامنے والے گھر میں سی آئی اے کے بندے رہ رہے تھے, اور وہ جو 10 سال سے بھاگ رہا تھا وہ اتنا بیوقوف ثابت ہوا کہ اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ سامنے والے گھر میں سی آئی اے کے بندے رہ رہے ہیں, اس کو کچھ پتہ نہیں چلا. وہ جو آدمی 10 سال سے دنیا کا تیز ترین انسان تھا, آخری 1 سال میں انتہائی احمق ثابت ہو گیا. نہ اس کو پتہ چل پایا, نہ اس کے گارڈز کو پتہ چل پایا, نہ اس کے دوسرے بندوں کو پتہ چل پایا کہ بھائی ہم مانیٹرنگ ہو رہی ہے ہماری 1 سال سے, اور سی آئی اے کا آفس ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کے اندر کھلا ہوا ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں چل سکا. باہر بدقسمتی ہوتی ہے, کبھی بھی آ جاتی ہے, ادھر ادھر ہو جاتا. تو وہ 1 سال کی مانیٹرنگ ہوئی, اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب اس کے اوپر حملہ ہو جانا ہے. ایک حملہ ہوا ہے, اب جو کچھ سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس میں حملہ ہوا ہے. تقریباً 40 منٹ کا ایک آپریشن ہوا ہے, اس میں ریفیولنگ بھی کی ہے, کچھ ہیلی کاپٹرز نے ریفیولنگ بھی کی ہے. وہ کسی کھیت کے نزدیک اترے ہیں, وہاں پہ انہوں نے ریفیولنگ کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ آپریشن کیا ہے. اور یہ وہ ان جہازوں نے کیا جو ان کی بیک اپ کے لیے آئے تھے, और इन्होंने काम किया है। तकरीबन 40 मिनट का ऑपरेशन हुआ है और ये हेलीकॉप्टर्स शायद अफगानिस्तान से आए हों, लेकिन बहरहाल समंदर में मौजूद जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे उनके ऊपर लेकर गए हैं उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को, और वहाँ पर जाकर इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ सुपुर्द आप कर दिया गया, पानी में डाल दिया गया उसको। और इस तरह से कल ऐलान हुआ कि भाई वो उसामा बिन लादेन जो है वो मारा गया। अच्छा, इस दौरान में यूँ बताया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को ना हेलीकॉप्टर्स के आने का पता चला है ना हेलीकॉप्टर्स के जाने का पता चला। अजीब बात यह है कि जब पाकिस्तानी आर्मी को ना आने का पता चला है ना जाने का पता चला है, एक आदमी ट्विटर के ऊपर बैठकर इंटरनेट पर लोगों को लाइव टेलीकास्ट कर रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, और आर्मी को कुछ पता नहीं था। एक आदमी एबटाबाद में अपने घर में बैठकर, जहाँ पर वो छुट्टियाँ गुजारने लाहौर से आया हुआ था, वो देख रहा था कि कुछ हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, और वो आंखों से देखकर बता रहा था नेट के ऊपर लाइव कि यहाँ हेलीकॉप्टर आए, अब ये उतरे, अब धमाका हुआ है। और बेचारे मिलिट्री वाले, उनको कुछ नहीं पता चल पाया, न वो हेलीकॉप्टर देख पाए न वो धमाका सुन पाए, कुछ नहीं हो पाया। और वो हेलीकॉप्टर्स आए इनविजिबल मोड के अंदर, सिर्फ उस एक आदमी के लिए विजिबल थे वो जो नेट पे देख के बता रहा था उन लोगों को। और उसके बाद वो आए, ऑपरेट किया, चले गए। ये एक बंदा देखता रहा और सारी दुनिया को बताता रहा, और जीएचक्यू को पता नहीं चला, काबुल अकेडमी बराबर में थी उसको पता नहीं चला कि भाई ये क्या हो गया यहाँ पे। जब वो चला गया तो पता चला कि ये एक आदमी आई विटनेस है, बाकी किसी को नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये वो दास्तान है जो ये हमें कह रहे हैं कि हम कबूल कर लें। अच्छा, अब तकरीबन सारी दुनिया को समझ में आ रहा है कि ये दास्तान हजम होने वाली नहीं है, ये वो नहीं है जो हुआ है। यानी तकरीबन सबको ये बात समझ में आ रही है कि भाई ऐसा तो नहीं हुआ जो ये कह रहे हैं। अब इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है, वो ये कि 9/11 का हादसा उसामा बिन लादेन उसकी टीम ने किया है, जिसकी ट्रेनिंग कहीं हुई थी पता नहीं मालूम कहाँ पर, 10 साल से वो भाग रहा था, हम पकड़ नहीं पाए थे, 1 साल से हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, हमने ऑपरेट किया, पाकिस्तानियों को कुछ पता नहीं चला, हम ऑपरेट करके उसको ले गए, उसकी डेड बॉडी हमने डाल दी, मामला खत्म हो गया। और अब पाकिस्तानियों के सामने क्वेश्चन है, वो ये बताएं कि वो ये नाअहल हैं कि इनको पता नहीं चल पाया, या ये कि ये बेवफाई कर रहे हैं, हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं, इनको पता था कि वो है यहाँ पर और हमें बता नहीं रहे। मैंने कहा ये दास्तान तो तकरीबन समझ में आ रहा है कि ये नामुमकिन है, ये सब चीज़ें नामुमकिन है। तो अब हुआ क्या होगा, क्या कहें कि क्या हुआ होगा, चंद ओपिनियंस हमारे सामने हैं, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सबसे अहम सवाल मेरा अपने ख्याल है, जिसका शायद हम जवाब ना दे पाए, लेकिन सवाल अहम है मुझे कि आया उसामा बिन लादेन जिंदा था या नहीं था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद हम जवाब ना दे पाए। अच्छा, कम से कम ये है कि ऑथेंटिक ओपिनियंस में से एक ओपिनियन हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट अहमदिनीजाद की है, एक ओपिनियन मिसाल के तौर पर बेनज़ीर भुट्टो की थी, और काफ़ी जर्नलिस्ट हैं जिनकी ओपिनियन है वो ये कि असली उसामा बिन लादेन मर चुका था। इन सब की मुश्तरक ओपिनियन ये बनती है, असली उसामा बिन लादेन बहुत पहले मर चुका था। वो कैसे मरा था उसके बारे में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ का कहना यह है कि उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, किडनी का फेलियर था, क्या था क्यों था। अच्छा, ये बहुत पुरानी दास्तान है कि किडनी का फेलियर था, वो तो जब मरा है तो पता चला कि भाई कुछ नहीं था, तो अभी जब मरा है तो उसकी वाइफ ने बताया कि नहीं तो किडनी का कोई फेलियर नहीं था, वो बिल्कुल फिट आदमी था। वरना पहले ये दास्तान मशहूर थी कि किडनी फेलियर था, पाकिस्तान आ चुका था, कराची आ चुका है, इलाज करवाया, ये सारी बातें मशहूर थी। मगर एक ओपिनियन ये है कि ये पहले मर चुका था। एक और आदमी जो इसका, अब हम जाहिर के क्लोन तो नहीं कह पाएंगे, जो इसका डिमी शक्ल का कोई एक आदमी था, वो यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा था। अच्छा, अभी क्यों ज़िंदगी गुजार रहा था, अगर हम उस फर्जी को ले लेते हैं कि उसामा बिन लादेन नहीं मरा था तो फिर तो ये खुद उसामा बिन लादेन था। अगर हम कहते हैं कि मर चुका था तो फिर यहाँ पर कौन था, यकीनन यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल आदमी था जो उसकी जगह पर था। अगर कोई और था तो वो था क्यों असलन, इसलिए कि ड्रामा चलता रहे। अगर ये कह दें कि भाई उसामा बिन लादेन मर गया तो वो जितना ड्रामा उसके ऊपर बन रहा था वो सबका सब खत्म हो जाता, तो उसको जिंदा रखना जरूरी था। अमरीकी निज़ाम की खासियतों में से एक खासियत है, इसको हमेशा अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए दुश्मन चाहिए, یہ ہمیشہ کی مصیبت ہے. میں اس کے اوپر کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں, اپنی عوام کو بے وقوف بنائے رکھنے کے لیے ان کو ہمیشہ ایک دشمن چاہیے, چاہے وہ رشین کمیونزم ہو, چاہے وہ اسلامک فوبیا ہو, چاہے وہ اسامہ بن لادن ہو یا وہ ایران ہو, کوئی نہ کوئی دشمن ان کو چاہیے جس کو دکھا کر یہ اپنی پبلک کو ڈراتے رہنا چاہتے ہیں. تو اسامہ بن لادن وہ ایک ٹیمپرری کیریکٹر تھا جس کو دکھا کر پوری دنیا کو ڈرایا جا سکتا تھا. جس علاقے میں جو کارروائی کرنی ہو, القاعدہ اور اسامہ بن لادن دو مشہور معروف ترین ایکسکیوزز تھے, چاہے وہ انڈونیشیا میں ہو, چاہے وہ اسپین میں ہو, چاہے وہ کہیں پر بھی بم دھماکہ کرنا ہو, ہر جگہ کے لیے ان کے پاس یہ نام تھا. لہذا ان کی مصلحت میں تھا کہ وہ اس کو زندہ رکھیں. اچھا, اب اگلا کوشچن یہ کہ زندہ انہوں نے رکھا ہے یا پاکستانیوں نے رکھا ہے؟ مثلا آیا واقعی امریکنز نے زندہ رکھا ہے یا ان کے نہیں, امریکنز نے زندہ نہیں رکھا ہے, پاکستانیوں نے رکھا ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. شروع میں دونوں نے زندہ رکھا ہو, پھر کسی موقع کے اوپر یہ توافق ہو رہا ہو کہ توافق نہ ہو پایا ہو کہ اب مارنا ہے یا باقی رکھنا ہے. یعنی مثلا امریکنز اور پاکستانیوں نے دونوں نے کنسیڈر کیا کہ نہیں زندہ رکھنا چاہیے. کچھ عرصے کے بعد امریکنز کہہ رہے ہوں کہ بس اب اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے, اور پاکستانی کہہ رہے ہوں کہ نہیں ابھی ہمیں بہت کام باقی ہے, اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پر منتقل ہو جاتے ہیں ایک اور ایشو کے اوپر جو فنڈامنٹل ایشو ہے, پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تعلق کیا ہے, ہم لوگ ان دو کے تعلقات کو کس سطح میں دیکھ رہے ہیں. پہلے میں پاکستان میں تین لیول بنا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم ان تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا بہت یہ ایشو سمجھ میں آ جائے جو ہمارے سامنے چل رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب ہم پاکستان کہتے ہیں تو پاکستان میں اس معاملے میں ہم تین بڑے پلیئرز کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک پاکستانی عوام ہے, ایک پاکستانی حکومت ہے, حکومت کا مطلب ہماری یہ ایگزیکٹوز ہیں کہ جو مثال کے طور پر پرائم منسٹر ہے اور کیبنٹ وغیرہ ہے, اور ایک پاکستانی آرمی ہے جو اندر کی حکومت ہے. یہ تین علیحدہ اوپینین رکھتے ہیں مختلف مسائل کے اندر. مثلا اگر آپ نے آج ہی ڈان میں آنے والا سروے پڑھا ہو تو 89% پاکستانی امریکہ کو پسند نہیں کرتے, 89%. اور خبر لگانے والے کتنی اچھی خبریں لگاتے ہیں, اس نے خبر لگائی ڈان میں کہ سروے کے مطابق 11% پاکستانی امریکہ کو پسند کرتے ہیں. یہ خبر لگانے والے بہت تیز ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کرنا کیا ہے. اب ذرا سوچیے کیسے چھپائے کہ بھائی 89% پسند نہیں کرتے, تو وہ یہ نہیں لکھ رہا کہ 89% ڈس اپروول دیتے ہیں امریکہ کو یا اس سے نفرت کر رہے ہیں, نہیں, وہ لکھ رہا ہے 11% لوگ پسند کرتے ہیں, کم پسند کرتے ہیں. اور بعد میں ایک موقع پر ایک اور اسٹیٹسٹکس کو بہت لائٹلی اندر بالکل ایک لائن کے اندر لکھتا ہے کہ 78% پاکستانی اسلامک رولز کو پسند کرتے ہیں گورنمنٹ کے لیے. 78% پاکستانی حکومت کے لیے اسلامی قوانین کو پسند کرتے ہیں. یہ اس نے بہت ہی دبا کے لکھا, ورنہ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان میں تمام تر سیکولرزم کے باوجود ابھی بھی لوگوں کی جڑیں اسلام سے لگی ہوئی ہیں, ابھی بھی لوگ اسلام سے باہر نہیں آئے, ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آئے یہاں پر. بہرحال تو ایک پاکستانی عوام ہے جو قطعاً ناپسند کرتی ہے, اس معاملے میں بھی, اس معاملے سے پہلے بھی, اور اس سے بھی بہت پہلے پاکستانی عوام امریکہ کو پسند نہیں کرتی. ہاں, کوئی یقیناً یہ کہے گا کہ بھائی یہ اتنی اپلیکیشنز کیوں بھیجتے ہیں پھر لاٹری کے لیے. ہاں, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ پاکستانی عوام پسند کرے یا نہ کرے, پاکستان کو وہ جہنم بنا دیا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ یہاں سے سب بھاگنا چاہتے ہیں. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, یہ کرنے والوں کا, یہ بھی کرنے والوں کا ایک گیم ہے کہ ٹھیک ہے آپ پسند کریں یا نہ کریں, آپ کے ملک میں بھی آپ چین سے نہیں بیٹھ پائیں گے. تو وہ یہاں پر بھی حالات ایسے بنا چکے ہیں کہ یہاں پہ کوئی رکنا بھی پسند نہیں کرے گا, لیکن یہ بھی پبلک جانتی ہے کہ ان حالات کے بنانے میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے. ابھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو ایک پاکستانی عوام ہے پسند نہیں کرتے, چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہو, پبلک کو اچھی طرح اندازہ ہے, پبلک اپنی بے عزتی احساس کر رہی ہے, خاص کر اس ایشو کے اندر انتہائی بے عزتی احساس کی پبلک نے, تو ناپسند کرتے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ کا کیا ہے, پاکستانی گورنمنٹ معمولاً بارگین ماسٹرز ہوتے ہیں, ان کو صرف یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہماری حکومت اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے 2-4 سال کے لیے, یہ چل جائے کسی طریقے سے, باقی ان کو لمبی مدت کی حکمت عملی سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہوتا. پاکستانی گورنمنٹ میں جو بھی آتا ہے وہ یوں سوچ کر آتا ہے کہ مدت تو 5 سال ہے اگر قسمت ساتھ دے, ورنہ کم میں جانا پڑے گا, کیونکہ سارا جو تاریخ ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی پانچ سال پورے کرنے والے یہاں شاذ و نادر ہی کوئی گزرے ہیں, اور اگر کوئی گزرا ہے تو اس کو ہم نے پھانسی پر لٹکا دیا کہ تم نے پانچ سال پورے کیوں کیے تھے آپ نے, اب جیسے بھی کیے تھے اس نے جیسے تیسے کیے تھے. تو یہاں پہ ایک اندازہ پوری پاکستانی حکومت کو ہوتا ہے کہ بھائی ہم آ تو گئے ہیں پانچ سال کے لیے آئے ہیں, لیکن کب چلے جائیں گے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس کا سارا ہم و غم اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس مدت کو کسی طریقے سے کھینچ لو, کھینچ جائے کسی طریقے سے, آگے کی کوئی خبر نہیں ہے. تو پاکستانی حکومت جو ہوتی ہے وہ بڑی کمزور سائٹ پہ ہوتی ہے, اس کے پاس بارگین کرنے کے لیے کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہوتی. زیادہ تر جو انسٹرکشن آ رہی ہوتی ہیں وہ پیچھے سے ہی آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی اب آپ نے ہلکا رکھنا ہے ہاتھ رکھنا ہے یا بھاری ہاتھ رکھنا ہے, اور وہ جو پیچھے کا مطلب ظاہر ہے کہ پاکستانی آرمی ہے. اچھا, پاکستانی آرمی کے تعلقات امریکہ سے کیسے ہیں؟ اس میں بڑے فلکچویشنز آئے ہیں آخری چند سالوں کے اندر. اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جب افغانستان کا کیس شروع ہوا تو ایک انڈرسٹینڈنگ پاکستان کے ساتھ, پاکستانی آرمی, ظاہر ہے کہ میں آئی ایس آئی ڈائریکٹلی نہیں کہنا چاہتا, صرف آرمی کے اوپر رکھنا چاہ رہا ہوں, پاکستانی آرمی اور امریکہ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ بنی, وہ یہ کہ ہم آپ کی جنگ لڑیں گے افغانستان کے اندر, ہم افغانیوں کو ٹرین کریں گے, مجاہد بنائیں گے, شہید کر دیں گے سب کو, لیکن آپ براہ راست دخالت نہیں دیجیے گا. امریکن سے کہا گیا ہم جنگ لڑیں گے, پیسہ لیں گے, آپ نہیں آئیے گا. کیوں نہیں آئیے گا؟ کیونکہ اگر آپ براہ راست آئے تو عین ممکن ہے کہ جو پیسہ ہمیں ملنا تھا وہ ہمیں نہیں ملے گا. تو اس انڈرسٹینڈنگ پہ امریکنز بھی خوش تھے. کیوں؟ امریکنز کے پاس پیسہ اس زمانے میں بے تحاشا تھا, ان کو رشیا سے لڑنا تھا, ان کو پتا تھا یہ جنگ جلدی جلدی ختم نہیں ہوگی, اس جنگ میں بڑی پبلک کھپے گی, بہت بندے مارے جائیں گے, ان کے لیے بھی اچھا تھا کہ یہ پاکستانی آگے رہیں, لڑنے مرنے والے بےچارے افغان ہوں گے, چلانے والے پاکستانی ہوں گے, پیسہ اور اسٹریٹجی ہماری. یہ ایک کوئلیشن بن گیا. اچھا, اس کوئلیشن میں پاکستانی آرمی کو جو فنڈس چاہیے تھے, ایک تو فنڈ چاہیے تھا, ایک نظریہ چاہیے تھا. فنڈس کس بات کے لیے چاہیے تھے؟ ظاہر ہے پورا آپریشن کرنا ہے آپ نے تو وہ تو امریکہ دے گا. اور فنڈ کس بات کے لیے چاہیے تھے اور نظریہ کیوں چاہیے تھا؟ وہ یہ کہ بھائی اس کو, اس جنگ کو لڑنے کے لیے آرمی کہاں سے آئے گی, فوج کہاں سے آئے گی؟ اب فوج کے لیے آپ کو نظریہ چاہیے. اچھا, وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جہاد ہے. یہ نظریہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ وہابیت سے آیا. یہاں پر سعودیہ کام آیا کہ سعودیہ نے کہا کہ ہم نظریہ بھی دیں گے, ہم پیسہ بھی دیں گے, اس پیسے سے ہم فوجی بنائیں گے اور ہمارا نظریہ پھیلے گا. آئی ایس آئی کا ایک اور پارٹنر بھی ساتھ آ گیا. بس پاکستانی آرمی کا ایک طرح سے پارٹنرشپ ہوا امریکہ کے ساتھ کہ ہم آپ کی جنگ لڑیں گے, آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. زولق کی حکومت 11 سال تک اسی نام پہ چلی کہ ٹھیک ہے میں لڑ رہا ہوں آپ کے لیے جنگ, اور زولق صاحب نے اس کام کو کر کے دکھا دیا. داستانیں بڑی کہ امریکہ نے جب پہلی دفعہ ان کو افغانستان کے نام پہ ایڈ دی تو وہ بہت کم تھی. زولق کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی یہ پیسے تو بہت ہی کم ہیں, تو ٹیلی ویژن پہ گیا اور اس نے جا کر کہا کہ یہ ہمیں مونگفلیاں دے رہے ہیں, ہمیں مونگفلیاں نہیں چاہیے. تو اب اس نے پیچھے کیا کہا؟ کہا ہمیں مونگفلی نہیں چاہیے, ہمیں پستہ چاہیے. نہ یہ کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, نہیں, مونگفلی نہیں چاہیے, اس کا مطلب ہمیں پستہ چاہیے, ہمیں ٹھیک ٹھاک پیسہ چاہیے. تو ٹھیک ٹھاک پیسہ نکلا, معاملہ ختم ہو گیا. بس ایک طرف سے پاکستانی آرمی کا کوئلیشن تھا امریکہ کے ساتھ, دوسری طرف سے سعودیہ کے ساتھ. سعودیہ کے ساتھ کیا فائدے تھے؟ ایک تو کہ نظریہ دے رہا تھا کہ بھائی ہم تمہیں ایسا نظریہ دیں گے, یہاں مجاہد نکلیں گے, وہ اپنی جانیں دیں گے, تمہاری جنگ جو ہے وہ تمہیں فوجیوں سے نہیں لڑنی پڑے گی, بندے خود ہی جائیں گے لڑیں گے. دوسرا معاملہ سعودی کو بینیفٹ یہ تھا کہ وہابیت پھیل جائے گی, وہابیت بر صغیر میں پھیل جائے گی. گویا اس زمانے میں آئی ایس آئی کے نزدیک دین اسلام صرف وہابیت میں رہ گیا تھا, صرف وہابیت میں. تو جو ہمارا حشر کیا انہوں نے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اگر قائد شہید اس دور میں نہ ہوتے تو نہیں معلوم کیا ہونا تھا پھر. وہ تو چونکہ وہ بہت بہادر آدمی تھے, بڑے جھری تھے, بابا سیرت تھے, تو وہ تو اس کو جھیل بھی گئے 88 تک, ورنہ اس دور میں اگر ان کی جگہ کچھ اور ہوتا تو نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم پھر شیعہ کے ساتھ کیا ہونا تھا. وہ بڑی طاقت کے ساتھ جھیلے اس دور کو, اور وہ دور بہت مصیبت کا دور تھا, حقیقت یہ ہے. اچھا, یہ کوئلیشن بن گیا, سعودیہ کی طرف سے ملینز آف ڈالرز آنا شروع ہو گئے. میں نے ایک دفعہ شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلے بھی, اپنے تھیسس کے دوران میں نے ایک دفعہ نوٹ کیا کہ صرف پاکستانی گورنمنٹ نے زکات فنڈ سے آفیشلی 8 ملین ڈالر صرف مدرسے بنانے کے لیے دیے تھے. پاکستانی گورنمنٹ نے 8 ملین ڈالر आप समझ रहे हैं 80 लाख डॉलर से क्या कुछ हो सकता है, उस जमाने की बात कर रहा हूँ आज से, यानी 88 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 8 मिलियन डॉलर तो सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने ज़कात फंड से निकाल के दिए थे कि मदरसे बनेंगे। अब इन मदरसों में क्या होना था, वही जिहाद होना था। जिहाद बने हुए, मुजाहिद बने, और वो मुजाहिद जाके लड़ते रहे, सऊदीया भी खुश, अमरीका भी खुश, पाकिस्तानी आर्मी भी खुश। कौन ना खुश? अफगान मरे, दीन पामाल हुआ, तीनों पार्टी खुश चलती रही। अच्छा, 88 में गेम खराब हो गया। 88 में क्या हुआ, रशिया ने कहा कि भाई हम थक गए, अब हम अफगानिस्तान में मजीद नहीं रुकते, हम वापस जा रहे हैं। ईरान ने कहा हम भी जंग बंद कर रहे हैं इराक के साथ। मामला ठप हो गया, जियाउलग साहब फौरन शूट डाउन हो गए। 3 महीने के अंदर अंदर जियाउलग साहब का तैयारा गिर गया। मैं इसको कई दफा अर्ज कर चुका हूँ, मार्च 88 में अब रशिया ने कहा हम अफगानिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जुलाई 88 में ईरान ने कहा हम जंग खत्म कर रहे हैं, अगस्त 88 में जियाउलग साहब का तैयारा गिर गया। अच्छा, अब जो ये तैयारा गिरा तो ये इस बात का ऐलान था अमरीका की तरफ से कि एनफ इज एनफ, अब हम मजीद पैसा देने को तैयार नहीं है, तुम्हारी किश्ती सुराख हुए में जो कुछ भी है तुम्हारे ही नाम पर है, अब संभालो इसे। अमेरिकन चले गए और वो किश्ती हमारे सर पे पड़ गई। अच्छा, अब ISI बीच में है, अमेरिका, पाकिस्तानी आर्मी, अमेरिका पीछे चला गया, उसने कहा भाई मजीद फंड्स खत्म, हमारा रशिया से मामला था, रशिया तो वापस चला गया। अच्छा, सऊदियों को भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि भाई यहाँ बहुत कुछ खप चुका है और अब हमारी मसलहतों के अंदर जितना था उतना हम हासिल कर चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर दाखिली जंग शुरू हो गई। अब जो दाखिली जंग शुरू हुई तो पाकिस्तानियों के जहन में एक तरकीब आई, पाकिस्तानी जहन में तरकीब आई। उनका ये कहना था कि हमें अफगानिस्तान के अंदर तक असर और रसूख चाहिए, इसको ये लोग कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, हमें हिकमत अमली में गहराई तक काम करना होगा। इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए क्या करें, उन्होंने कहा कि जितना अफगान जंग के ज़माने में मुजाहिदीन बने थे इन सब पर हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, सब हमारे बंदे हैं, इनको जमा करो, इनको बनाओ तालिबान, ये हमारी पार्टी होगी, ये अफगानिस्तान पे कब्जा करेगी, वहाँ जो लॉ ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है उसको सही करेगी, अफगान इसका साथ देंगे चूंकि दीन के नाम पर आएंगे, पूरे अफगानिस्तान पे हमारी हुकूमत हो जाएगी, हम इंडिया को कोई मौका नहीं देंगे कि वो अफगानिस्तान के अंदर घुसे, अमेरिका तो पहले ही वापस जा चुका है, हम होंगे और अफगानिस्तान होगा, ये सब हमारी ज़मीन होगी। ये थी जनाब स्ट्रेटेजिक डेप्थ। नसीरुल्लाह बाबर साहब पेश इस काम के अंदर, उन्होंने तालिबान बनाई, पहला काफिला तालिबान की प्रोटेक्शन में अफगानिस्तान भेजा गया, बहरहाल उसके ऊपर हमला हो गया था, वो कारवां तबाह हो गया था, तालिबान फिर भी बन गई, तालिबान बनी, अफगान बेवकूफ़ बने इनके हाथों, इन्होंने ग्राउंड दे दिया, तालिबान चढ़ते चले गए, अफगानिस्तान के अक्सर हिस्सों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हो गई। उस वक्त तालिबान की हुकूमत को सिर्फ 2 मुल्क रिकॉग्नाइज करते थे, एक पाकिस्तान, एक सऊदी अरब, और दुनिया के किसी मुल्क ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो पाकिस्तानी खुश कि भाई हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई, अफगानिस्तान पे हमारी हुकूमत बन गई। अच्छा, अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि जो एंटी तालिबान एलिमेंट्स थे अब वो आगे बढ़े, भाई ये तो बहुत मामला खराब हो गया, इसमें तो हमारी हार हो गई, अब उन्होंने भी जमा करना शुरू किया, उनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गई। कुछ ही अरसे के अंदर ये साबित हुआ कि तालिबान से जो कुछ नसीब होना चाहिए था वो हमें नसीब नहीं हो रहा। अमेरिका ने देखा कि ये नाम अच्छा है, इसके नाम से और बहुत कुछ मिल सकता है, चाहे हुकूमत पे रहें चाहे हुकूमत पे ना रहें। 2003 में अमेरिकन आए, उन्होंने तालिबान को शिकस्त दी, तालिबान की टीम अलकायदा बन गई। अब देख रहे हैं कैसे इवॉल्व हो रही हैं सारी चीज़ें, कहाँ से शुरू हुआ था, अफगान जिहाद से। अफगान जिहाद से ये बेचारे पहले मुजाहिद बने, फिर तालिबान बने, और फिर तालिबान से अलकायदा बन गए। 30 साल से अमेरिका के हाथों खेले जा रहे हैं, ये पूरे इस मुसीबत के अंदर मुब्तला किया हुआ, फिर साहब ये अलकायदा बन गए। अब ये हुआ कि चूहे बिल्ली का एक खेल शुरू हो गया, जहां अमरीका को हमला करना है वहां अलकायदा पहुंच जाएगी, अमरीका वहां पर चढ़ दौड़ेगा, जहां पे जो काम करना है अलकायदा अलकायदा अलकायदा, ये उसका नाम चल निकला। अब क्या हुआ फिर, 10 साल तक ये ड्रामा हो गया, अब फिर क्या हुआ है, इसका मतलब है अब कुछ चेंज होना है। ये जो ड्रामा वाइंड अप हो रहा है कि अमेरिकन्स ने कहा कि भाई चलो अब कुछ और करते हैं, अच्छा अभी एक चांस बाकी है, ओसामा बिन लादेन खत्म हो जाए अलकायदा बाकी रहे, अभी ये चांस बाकी है, अभी मसलन सेकंड नंबर वाला नहीं मरा है, अभी वो बार बार कह रहे हैं कि लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो दूर दूर से काम कर रहा था, यूनिट्स अपना काम खुद कर रहे थे, इसका मतलब है क्या है, अभी मजीद अलकायदा चलाने का मंसूबा باقی ہے. ابھی چانس میں ہے کہ القاعدہ ابھی اور چلے گی, اس کا مطلب ہے ابھی یہ ڈرامہ ہمیں اور دیکھنا ہے. ذرا سا رک کر دیکھیے انڈینز نے کیا کیا اس دوران میں. انڈینز خاموشی سے دیکھتے رہے پاکستان طالبان لے کر اندر گھسے چلے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر, وہ خاموش بیٹھے رہے, وہ خاموش نہیں بیٹھنے تھے. انہوں نے کیا کیا, پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ اینٹی طالبان کے اوپر انویسٹمنٹ کی, اینٹی طالبان پہ انویسٹمنٹ کی, ان کو تھوڑا سا اسٹرینتھ دی. پھر انہوں نے ایک اور ڈرامہ کیا, ان کا ڈرامہ بھی بڑا مزدار ہے. انہوں نے ڈرامہ کیا کہ طالبان میں ایک اور فیکشن بنا کر خود طالبان بن کے اندر آ گئے. انہوں نے طالبان میں ایک اور گروہ بنایا, اب یہ طالبان خود پاکستان کے اندر آ گئی. اب یہ کیا کر رہی ہے, اب یہ پاکستان سے لڑ رہی ہے. صحیح, اب کتنے طالبان ہو گئے, دو طالبان ہو گئے. ایک وہ طالبان ہے جس کو پاکستانی آرمی نے بنایا, وہ افغانستان گھسی ہوئی ہے ان کے اور امریکنز کے مفادات کے لیے گیم کھیل رہی ہے, اور دوسری طالبان کون سی ہے, دوسری طالبان ہے جو کسی اور نے بنائی ہے, اور وہ کیا کر رہی ہے, وہ پاکستان اور امریکہ کے خلاف گیم کھیل رہی ہے. اب پاکستان کس کی جنگ میں مبتلا ہو گیا, دو طالبان کی جنگ میں. اچھا یہ دو طالبان کی جنگ نہ صرف وہاں پر ہو رہی تھی, یہی تقریباً جنگ ایک اور نام سے خود پاکستانی آرمی میں ہو گئی. وہ کیسے, ایک وہ پاکستانی آرمی کا حصہ جو پرو طالبان ہے, اور ایک وہ پاکستانی آرمی کا حصہ کہ جو پرو مشرف ہے, پرو سیکولرزم ہے. ہم نے گیم تو شروع کر دیا لیکن یہ نہیں سوچا کہ گیم آگے تک کہاں پہ جائے گا. ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ طالبان کے نام پر لڑنے والوں میں کچھ لوگوں کی لاشیں ملی ہیں, پارا چنار کے اندر ملی تھی, مشہور و معروف, جن کے ختنے بھی نہیں ہوئے تھے. اچھا یہ کون تھے بھائی, آپ خود سوچو, ایک ہندو کی داڑھی بڑھ جائے اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہو تو آپ کو کیا پتا کہ یہ ہندو ہے یا طالبان ہے, آپ کیسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں اس کام کے اندر. اچھا اب صاحب یہ بیٹل فیلڈ بن گئی یہاں پر, تو ہمارے ساتھ تو یہ مصیبت آ گئی کہ ہمارے ملک کے اندر اب وہ آئے اور انہوں نے کیا نہیں کیا. اگر تصور کیجئے گا, گزشتہ چند سالوں میں اس طالبان نے جو دوسروں کی سپورٹڈ ہے کن کن جگہوں پہ ٹارگٹ کیے ہیں, آن ٹاپ جی ایچ کیو کس نے کیا ہوگا, یہ غاروں میں بسنے طالبان نے, غاروں میں بسنے والے ان آفیشلی ٹرینڈ جن کی ٹریننگ کا کوئی زیادہ سیٹ اپ بھی نہیں ہے, انہوں نے حملہ کیا پاکستانی آرمی کے جی ایچ کیو کے اوپر, تہس نہس کر ڈالا. پاکستانی آرمی کا جی ایچ کیو, پاکستانی پولیس کا ٹریننگ سینٹر, پاکستان کی آرڈیننس فیکٹری, کون سی مسجد, کون سا فرقہ, کون سا امام بارگاہ جہاں پہ اس نے حملہ نہیں کیا, یہ سب طالبان نے کر ڈالا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ موومنٹ کیسی ہو رہی ہے, پہلے پاکستانی اندر گھسے افغانستان کے اندر کہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, اب کون اندر آ گیا ہے, اب طالبان اندر آئیے کہ اب یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. اب آپ دیکھیں ہماری ڈیپتھ کتنی ہے, ہماری ڈیپتھ کتنی ہے, اسلام آباد میں جی ایچ کیو ہماری ڈیپتھ کے اندر آ رہا ہے, کر دیا سب کچھ کر دیا. اور پاکستان اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ اب لڑنا کس سے ہے اس نے اور کس میدان میں جا کے لڑنا ہے. دیکھیے یہ بات, دو کوشچن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, آپ کس دشمن سے لڑنا چاہتے ہیں, دوسرا مسئلہ ہے کس جگہ پہ لڑنا چاہتے ہیں. مثلاً خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر آپ کو پتا ہے آپ کا ایک دشمن باہر ہے, چاہے آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ کے گھر میں آ کے لڑیں, نہیں, آپ کہیں گے گھر تو میری باؤنڈری ہے, جو بھی لڑائی ہو باہر ہو, اندر نہ آئے کہ میں صحن میں لڑوں, یہ تو میری شکست ہے. اب جنگ کہاں ہو رہی ہے, اب ہمارے صحن میں ہو رہی ہے, اب افغانستان میں نہیں ہو رہی ہے, اب ہمارے صحن میں ہو رہی ہے. پہلے ہم افغانستان میں جنگ کر رہے تھے, اب جنگ پارا چنار میں ہے, اب جنگ وزیرستان کے اندر ہے, بلکہ در حقیقت اسلام آباد کے اندر ہے. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اسٹریٹجیکلی زبردست فیلئر سے دو چار ہیں. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں امریکنز نے کہا کہ بھائی اب گیم کا رخ کچھ چینج کرنا ہے. گیم کا رخ کیا چینج کرنا چاہ رہے ہوں گے اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اسامہ بن لادن کا معاملہ اب منتقل کرتے ہیں تھوڑا سا اوباما کی طرف. ایک تو نام اتنے ایک جیسے ہیں کہ اوباما کلڈ اسامہ, اسامہ کلڈ اوباما, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. بارہ تو اب اوباما صاحب کے ساتھ کیا مشکل ہے, اوباما صاحب کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ان کو افغانستان سے فوج باہر نکالنی ہے, वो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं करूंगा, अभी तक नहीं कर पाए और वो कह रहे हैं कि मैं कर डालूंगा। सही। अच्छा, अगर आपको अफगानिस्तान से फौज बाहर निकालनी है, आप आए कब थे? आप 10 साल पहले आए थे। अब तक आपने अचीव क्या किया? क्या अफगानिस्तान में अमन हो गया है? नहीं। सारे तालिबान को शिकस्त हो गई है? नहीं। अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी कायम हो गई है? नहीं। तो आपने क्या अचीव किया? ओबामा को मार लिया, उसामा को मार लिया, ये टारगेट है। यानी ये जो गेम चेंज हुआ है, इस सब के पीछे सिर्फ एक नुक्ता समझ में आता है। ओबामा ने डिक्लेयर करना है कि मैंने कोई चीज हासिल कर ली है, और वो क्या हासिल कर लिया है? वो ये कि हमने ओसामा बिन लादेन का खात्मा कर लिया है, जिसको ढूंढने के लिए हम 10 साल पहले यहां पर आए थे, और अब हम उसका खात्मा करने के बाद अपने वतन वापस जा रहे हैं। मिशन अकम्पलिश्ड। अगर आपके जहन में हो, एक बहुत अहमकाना तस्वीर है, बड़ी तस्वीरें यादगार तस्वीरें होती हैं, बस तस्वीरें, एक इंतहाई अहमकाना तस्वीर है, जब जॉर्ज बुश एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर गए सद्दाम के खात्मे के बाद, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर गए और उन्होंने जाकर 2003 में ऐलान किया है कि हमारा मिशन पूरा हो गया। बड़ा बड़ा एक बैनर लिखा हुआ है ब्लू कलर के अंदर, मिशन अकम्पलिश्ड। ये जॉर्ज बुश साहब ने तकरीर में भी दोहराया 2003 में। अकम्पलिश्ड हुए वे, मिशन पूरा हुए वे, अब 8 साल हो गए और बाहर नहीं आ पाए। तो कब कोई जॉर्ज बुश से कहता है कि आपकी वो तकरीर कैसी थी जब आपने कहा था कि मिशन पूरा हो गया है, 8 साल हो गए अभी तक बाहर नहीं आए? ओबामा इससे बचना चाह रहे हैं। ओबामा क्या चाह रहा है? ओबामा डिक्लेयर करेगा कि भाई मैंने ओसामा को मार लिया है, अब मैं अफगानिस्तान से बाहर आ रहा हूं। ओसामा को किसको मारा है? अब यहां पर क्वेश्चन है, ये ओसामा किसने संभाल के रखा हुआ था? ना काबिले तसव्वुर है कि पाकिस्तानियों को नहीं पता था। ये तो अमेरिकन भी कह रहे हैं कि भाई कुछ तो है। मेरे नजदीक नाकाबिले तसव्वुर है कि अमेरिकन को नहीं पता था। ये कैसे हो सकता है इनको ना पता? मसलन पाकिस्तान तो कौन सा राज है जो इनके हाथ में नहीं है? हर बंदे के ऊपर इनकी नजर पड़ी हुई है, हर मामले के अंदर इनकी दखालत हुई हुई है। और हम ये सोचें कि पाकिस्तानी आर्मी ने 3 साल से ओसामा को संभाल के रखा हो और अमेरिकन को भी पता नहीं चलने दिया हो, जबकि अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि 1 साल से तो हम खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब यहां पर जरा सोचे क्या क्या बेवकूफाना बातें हो रही हैं। पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन भी बेइस्तला इतना बेवकूफ साबित हुआ कि उसके सामने वाले घर में सियाई रह रही थी, उसको पता नहीं चला। और पाकिस्तानी आर्मी इतनी बेवकूफ साबित हुई कि 3 साल से ओसामा को संभाले बैठी थी और उसके सामने वाले घर में सियाई रह रही थी और पाकिस्तानी आर्मी को भी पता नहीं चल पाया। इतना बेवकूफ तो पाकिस्तान का कोई जनरल भी नहीं होगा, अगर आप तसव्वुर करें जितना ये लोग हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बेवकूफ कोई नहीं होता है। तो ये हो क्या रहा है? इनके अंदर कोई डिसएग्रीमेंट है जो मैं समझ पाया अभी तक, इनके अंदर कोई डिसएग्रीमेंट है। डिसएग्रीमेंट किस बात का है? अमेरिकन बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान किसी ना तरीके से अपने मफाद में नहीं देख रहा कि ये इस तरीके से गेम को खत्म करके वापस जाए। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कुछ मुतालिबात हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मसलन केस क्या कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर यूं ही देखने के लिए, रेमोंड का केस के 2 बंदे हमारे मारे हैं, मारने के बाद वो फंस गया, 3 बंदे मिसाल के तौर पर, चूंकि एक कुचला भी था उसमें वहां पर, तो वो मारते हैं, उसके बाद एक बंदा पकड़ा जाता है, एक कोई भाग जाता है, एक कोई अमेरिकन था वो चला जाता है, एक ये रेमंड साहब थे ये पकड़े जाते हैं, एट द एंड ये भी चले जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहां पर कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस के कॉन्फ्लिक्ट थे जिसके अंदर अमेरिकन अपने बंदे को निकाल के ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब पाकिस्तानियों का मामला ये है कि उनको इसको किसी ना किसी तरीके से काउंटर करना है। अमेरिकन ने अगला स्ट्राइक ये किया कि वो आए और उन्होंने इसको भी खत्म कर दिया, जिस गेम को पाकिस्तानी आर्मी संभाले बैठी थी कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये गेम भी उन्होंने खत्म किया। अच्छा, जरा सा इसको भी जवाब दे दें, क्या पाकिस्तानियों को पता नहीं चला होगा कि अमेरिकन अंदर आए? मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली पता चला होगा, हो ही नहीं सकता कि पता ना चला हो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा? सवाल ये कि ऑप्शंस क्या थे? एक ऑप्शन ये था कि आप हेलीकॉप्टर्स को गिरा देते, अगर ये होता तो क्या होता? अमेरिकन ने रिटेलिएट करना था, अमेरिकन ने कुछ ना कुछ करना था। अब वो जो करना था वो क्या करना था? फिर कुछ भी कर सकते थे, मिसाल के तौर पर क्या कर सकते थे? मुमकिन है आपके एटॉमिक प्लांट के ऊपर बंदे उतार देते, मुमकिन है आपकी पहले आपकी जेएच के ऊपर हमला हुआ था या नहीं हुआ था? अब क्या प्रेसिडेंशियल पैलेस पे नहीं हो सकता था? کچھ بھی کر سکتے تھے. گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس میرا اپنا خیال ہے اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان ہیلی کاپٹرز کو گرا لیتے, میرا اپنا یہ خیال ہے. لہذا میرا ذہن یہ تصور نہیں کر پا رہا کہ وہ بارڈر کراس کر کے یہاں تک آئے ہوں, آپریٹ کیا ہو. ایک بندہ انٹرنیٹ پہ سب کچھ بتا رہا ہے پوری دنیا کو اور ہمیں کچھ نہیں پتا چل کے دیا. میرا نہیں خیال, میرا اپنا یہ خیال ہے انہوں نے دیکھا ہوگا, لیکن یہ پولیٹیکل گیم کے اندر اتنے برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہوں گے کہ ان کے پاس روکنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا. وہ آئے ہوں گے اس دینی شخص کو جو اسامہ بن لادن کے نام پر پاکستانی سنبھالے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اس کو وہ اٹھا کر لے گئے ہوں گے, انہوں نے پانی میں بہایا ہوگا یا زمین میں گاڑا ہوگا, اللہ جانتا ہے انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا. بالآخر جو کل کیس ہوا وہ یہ کہ ایک جو شخص اسامہ بن لادن کے نام پر اس وقت تک موجود تھا اس کا انہوں نے خاتمہ کر دیا. اب آگے کیا ہو رہا ہے, آگے تکلیف دہ ہے. اب کہنا, اب یہ ہو رہا ہے پاکستان امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے سنبھال کے کیوں رکھا ہوا تھا. صحیح ہے. اچھا پاکستانی حکومت یہ نہیں کہہ پا رہی کہ آپ آئے کیسے, یہ سرزمین ہماری نہیں ہے کیا, آپ گھسے کیسے یہاں پر. یعنی اب وہ آئے ہماری زمین پر, بندہ مار کے چلے گئے, اور ہم ان کے سامنے ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ 3 سال سے یہاں پر ہے. کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ آئے کیوں تھے ہمارے یہاں. بے عزتی اس کو کہتے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم قوم سے یہ کہیں کہ آپ غلط کر گئے. نہیں, یہاں پہ قوم غلط نہیں کر رہی ہے, یہاں پہ حکمران غلط کر رہے ہیں. صرف ہماری ایک مشکل ہے, ہم پر کب وہ وقت آئے گا جب ہم ان کو اٹھا کے پھینکیں گے. ہم پر کب وہ وقت آئے گا. آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس قوم کے اندر اتنا اعتماد کیوں نہیں ہے کہ یہ اٹھا کے پھینک دیں. یہ بھی ان کا کام ہے. انہوں نے قوم کے سارے اعتماد کو ختم کیا ہوا ہے. قوم کسی کے اوپر بھی بھروسہ کرے ان تمام چینلز کو ختم کیا ہوا ہے. لہذا انہوں نے اس قوم کو لا کر ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ یہ قوم سمجھتی رہے گی, کڑتی رہے گی, لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھ پائے گی جس کے پیچھے چل کے اپنے معاملے کو حل کر لے. انہوں نے اس کو جا کے یہاں پہ کھڑا کیا ہے. بس امریکنز کو اچھی طرح پتا ہے کہ 89% پاکستانی ہم سے نفرت کرتے ہیں. امریکنز کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر پاکستانی عوام کا بس چلا تو امریکہ کو دھجیاں بھی کھیل کے رکھتے ہیں. امریکنز کو یہ بھی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ پاکستانی عوام فی الحال کچھ نہیں کر پائے گی چونکہ ہم نے ان کے اندر سب کچھ ختم کر دیا ہے جہاں سے ان کے اٹھنے کا کوئی امکان باقی رہا ہو. تو ہم تشریح کر رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں پتا تھا, یا ہمیں پتا تھا تو ہم نے بتایا کیوں نہیں تھا. اور وہ اس بات کی تشریح نہیں کر رہے کہ وہ آئے کیوں تھے, بلکہ وہ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اگر ہمیں موقع ملا تو ہم آگے بھی آئیں گے. کیوں, ابھی ملا عمر باقی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ابھی ملا عمر نہیں پکڑا گیا, اگر کبھی ایسا کرنا پڑا تو دوبارہ کریں گے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کیا حق ہے. کسی انگریز نے لکھا, پتہ نہیں کسی ویسٹرن جرنلسٹ نے, کہ اگر اسامہ بن لادن یورپ کے کسی ملک میں ہوتا اور وہ نہ دیتا تو امریکہ کے پاس یہ حق ہوتا. یورپ تو چھوڑ دو, اگر یہ ملک طاقتور ہوتا, پاکستان طاقتور ہوتا تو امریکہ کے پاس حق ہوتا. جرت کرتے کہ اندر گھسے. اچھا اب مزے کی بات یہ کہ یہ ہم سے کھیل کر اسامہ بن لادن کو جو کچھ کر کے, اس کے ڈیمی کو جو کچھ کر کے چلے گئے, اب اس کے اوپر فخر کس بات کا کر رہے ہیں. ان کے ایک اسٹریٹجسٹ تھے برجنس کی نام کر کے, چند کیا بولوں کس ٹائپ کے انسانوں میں سے ایک. اس نے اپنے کالم کے اندر لکھا کہ یہ جو ہمارا آپریشن تھا یہ اکویلنٹ ہے اس ناکام آپریشن کے جو ہم نے تبس میں کیا تھا. تو 30 سال پہلے ہم نے تبس میں آپریشن کیا تھا, اس میں ناکام ہوئے, اب 30 سال میں ہم نے اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ ہم اندر گئے اور کامیاب ہو گئے. کیا کوئی مقابلہ ہے پاکستان کے ڈیفنس کا اور ایران کے ڈیفنس کا؟ کیا کوئی مقابلہ ہے کہ وہاں پہ امریکن سفارتکاروں کو چھڑانے گئے تھے اور ناکام ہوئے تھے, اور یہاں پر صرف ایک ڈمی شخص کو لینے گئے تھے اور کامیاب ہو کر آئے وہ بھی مارنے کے بعد؟ کوئی مقابلہ ہے ان دونوں کا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس طرح یہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب پاکستان کو اس طرح سے کیا, اور بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا نے کہا کہ ہمارے پاس بھی یہ حق ہے کہ اگر کبھی ہمیں موقع ملے تو ہم بھی جائیں گے اور اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر کے, ہمارے پاس بھی یہ طاقت ہے اور حق ہے کہ ہم اس کو حاصل کریں گے. تو اب پاکستان کے سامنے یہ ساری مشکلات جو ہے وہ باقی رہیں گی. اچھا اب گٹھ جوڑ چل رہا ہے. ان کی فورن افیئرس کمیٹی کا جو ڈائریکٹر ہے, صدر ہے کیری, وہ آیا پاکستان. اس نے دونوں طرف سے حملہ کیا. ایک طرف سے اس نے یہ کوشش کی کہ پاکستانی کو کسی طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کرے, دوسرے موقع پر اس نے یہ بھی کیا کہ پاکستانیوں کو تھوڑا دبانے کی بھی کوشش کرے. اور پاکستان کے ایک سینیٹر, امریکہ کے ایک سینیٹر نے ایک بیان دیا मुझे याद नहीं आ रहा कि वो लोअर हाउस का सेनेटर का था, उसने बयान दिया, कहने लगा कि पाकिस्तान के बारे में अमरीकी अवाम को ये कन्विंस करना कि इस मुल्क को मजीद इमदाद मिले, ये बहुत सख्त है। सही, यानी उन्होंने कहा कि हम ये जो मुल्क को इमदाद दे रहे थे, ये हम इमदाद रोक लेंगे चूंकि आपने बेवफाई साबित की है अपनी, आपकी बेवफाई साबित हो गई है। तो मुझे इन स्टेटमेंट को सुन सुनकर इतना अंदर से अफसोस होता है। एक तो ये इमदाद नहीं है, ये लोन है, और ये वो लोन है जिसका अक्सर इनके अपने हाथ में ही चला जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, और जो हमें मिलेगा वो ज्यादातर हमारे करप्ट हुक्मरानों की नजर हो जाएगा, हमारे नसीब में कुछ नहीं आना है। और इस इमदाद के नाम पर हमसे कह रहे हैं कि हर किस्म की बेगैरती हम तहम्मुल करें, और इन पर एतराज भी ना करें कि आप अंदर क्यों आए थे, आपने सारा ड्रामा क्यों किया। तो वो अपने लिए किसी किस्म के रूल्स रेगुलेशन के कायल नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी ने क्या किया इसके मुकाबले में? मैंने बहुत लंबा कर दिया इस मामले को, इसको वाइंड अप करता हूं। पाकिस्तानी आर्मी ने देखा कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम ये कहें कि ये जो कुछ हुआ वो हमारी सुपरविजन में हुआ, जाहिर है इसमें बदनामी बहुत ज्यादा है, अमेरिका के साथ भी बात नहीं बन रही। पाकिस्तानी आर्मी ने पहली दफा केस अदालत में पेश कर दिया, यानी अगर आपको जहन में हो तो मैंने रेमंड की केस में अर्ज किया था कि ये कि इंटेलिजेंस ने बात इतनी खुलने दी है पाकिस्तान की, इसका मतलब है मामला इनके हाथ से निकल गया है। और इस दफा इन्होंने लाकर पार्लियामेंट में डिस्कस करवा दिया। क्या ISI की कभी किसी साबिके में है कि उनका डायरेक्टर पार्लियामेंट में जाकर इस तरह की बातें करे और कहे कि मैं पाकिस्तानी आवाम से माजरत खाऊं? कभी नहीं है। आप कहेंगे वो पहले आए भी तो नहीं थे, कितनी दफा ड्रोन अटैक हुए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, सब कुछ हुआ है। तो ये जो यहां तक लेकर आए, इसका मतलब है पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब अमेरिकन के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं, अब हम क्या करेंगे, अमेरिका को पाकिस्तान में बदनाम करवाते हैं। बदनाम कैसे कराएंगे, पाकिस्तानी आवाम तो पहले ही जल रही है, हम इसको फेस नहीं कर सकते मजीद। इन्होंने केस पाकिस्तान की आवाम की अदालत में लाके खड़ा किया, पार्लियामेंट के अंदर कहा हमसे गलती हुई है, हम माफी मांगते हैं। ये काम इन्होंने किसने किया, ताकि पाकिस्तानी आवाम का सारा रुख बरसे अमरीका की तरफ, और जो हमारे खिलाफ नफरतें आने वाली थी उसको हम किसी तरह मुकाबला कर सकें। आपने गुजशत चंद दिनों में मुलाहिदा फरमाया, कुछ SMS आना शुरू हुए कि आर्मी की तोहिन नहीं होनी चाहिए और आर्मी को मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए, ये सारी बातें, ये सब क्या हो रहा है? पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है कि हम इस केस को यहाँ से निकालें और अवाम के सारे गम और गुस्सा को अमरीका की तरफ ले जाने की कोशिश करें। क्यों इनको, क्या अब मसा अमरीका से लड़ बैठे हैं? नहीं, लड़ नहीं बैठे हैं, बार्गेन करना है अभी बार्गेन करना है, भी लेना देना बाकी है। क्यों, पुराना ड्रामा खत्म हो गया, नया ड्रामा कुछ तो होना है। अब चंद दिनों में अगले ड्रामे की तस्वीर आने वाली है, अगला क्या होने वाला है, अगले में क्या प्रॉब्लम है? अमेरिकन अफगानिस्तान से बाहर निकलेंगे, अब अफगानिस्तान में इख्तदार किसका होगा, पाकिस्तान का रोल कितना होगा, आगे तालिबान के फ्रैक्शंस कहां पर पहुंचेंगे, ये जो इंडिया इतना आगे आया हुआ है इसका क्या होगा, ये सारी चीजें अब इन दिनों में तय हो रही हैं। और चंद दिनों के बाद जब ये मामला, अभी तो तेज तेज लफ्ज चल रहे हैं दोनों तरफ से, चंद दिनों में वो सियासतदान कहते हैं गले मिले और शिकवे दूर हो गए, चंद दिनों में ये होने वाला है। अभी चंद दिनों में कोई सीन क्रिएट करेंगे जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में फिर दोबारा कोई बेहतरी हासिल होगी, और ये बेहतरी हासिल होना किस बात की अलामत होगी कि उन इश्यूज पर जिन पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई है। पाकिस्तान क्या चाहेगा, पाकिस्तान इस वक्त चाहेगा कि भाई ड्रोन अटैक्स किसी तरीके से रुक जाए, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी की इंतहाई बेइज्जती हो रही है। वो ये चाहेंगे कि किसी तरीके से अफगानिस्तान में हमारे लिए फुट होल्ड, स्ट्रांग फुट होल्ड बनने का इम्कान बन जाए। जाहिर है कि पाकिस्तानी आर्मी को ये लेने के लिए अमेरिकन के सामने जतन करने पड़ेंगे, वरना वो इतनी आसानी से इसको नहीं देंगे। एक आखिरी बात अर्ज करता चलूं, पाकिस्तानी आर्मी की, अमेरिकन आर्मी की पाकिस्तान के बारे में मालूमात कितनी है, कहां तक है, टूल्स क्या है इसके? बहुत सादा सा एक काम, मैं तमाम बातों को छोड़ देता हूं, फर्ज करें हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी उनको इत्तला देती या नहीं देती, बहुत सादा सी एक बात। आपकी खिदमत में याद होगा कि सैलाब और जलजले में अमेरिकन आए थे यहाँ पे, आपको याद है मैंने हफ्ता पुराम में कहा था मैरीन्स उतरे हैं यहाँ पर, मैरीन्स क्यों उतरे हैं, सैलाब जदगान की मदद करने के लिए दुनिया में मैरीन्स उतरे हैं? अब आप तसव्वुर कर सकते हैं मैरीन्स का काम क्या रहा होगा, उन्होंने एक एक चप्पे को मॉनिटर कर लिया होगा। آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تو مجھے یاد ہے امریکن گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ سے کہا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اتنے ملین ڈالر مدد کی. پاکستانی گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں آپ کی مدد تو چاہیے لیکن ہمیں آپ کے ہیلی کاپٹرز چاہیے, ہمیں آپ کے ہیلی کاپٹرز چاہیے. اچھا وہ ہیلی کاپٹر کیا کریں گے, وہ اسلام آباد سے سامان لے کر جائیں گے اور آزاد کشمیر میں ڈراپ کریں گے. اچھا جو ہیلی کاپٹر چلائے گا پاکستانی پائلٹ چلائے گا؟ نہیں, امریکنز چلائے گا. روٹ پہ چلائے گا بس؟ نہیں, جہاں مرضی آئے گی وہاں سے چلائے گا. اب کچھ بچا ہے؟ اور سیلاب میں کہاں کہاں چلائے گا؟ جہاں جہاں سیلاب گیا وہاں وہاں چلائے گا. اب کچھ بچا ہے؟ یہ ہمارے ملک کا عالم ہے. ہم نے خود ان کو بلا کر ان کو یہ اجازت دی کہ ہمارے چپے چپے سے اپنے اکوپمنٹ اپنے پائلٹ کے ذریعے ساری معلومات جمع کر لیں. یہ اس فرض کے ساتھ ہے کہ ہم نے نہ دی ہو. اگر ہم نے نہ بھی دی ہو تو انہوں کو ہم نے خود گراؤنڈ دیا ہے کہ آپ آئیں اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر انجام دے دیجئے, آپ ہماری زمین کے ساتھ جو کھیلنا چاہتے ہیں کھیل لیں. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہیلی کاپٹرز اندر آئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیسے اندر آئے اور باہر چلے گئے. عجیب دنیا بسائی ان لوگوں نے. بہرحال انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا کہ جب پاکستان میں عوام کا اعتماد اپنے صحیح لیڈرز کے اوپر بحال ہوگا. جب پاکستانی عوام کا اعتماد صحیح لیڈرز کے اوپر بحال ہوا, یہ پاکستانی عوام اپنی طاقت دکھائے گی. جب اپنی طاقت دکھائے گی تب اس کی یہ عزت بحال ہوگی جس کے ساتھ فی الحال یہ لوگ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا انشاءاللہ ایک ایسا اچھا دن دیکھنا نصیب کرے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ٹاپکس بہت زیادہ ہیں لیکن میں اپنی آرائش کو اختتام پذیر کرتا ہوں. ظاہر عرب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ ہمارے سامنے ہے. بحرین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فیوچر ہمیں سوچنا تھا کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اختتام بالآخر کیا ہے. بادشاہ نے اعلان کیا کہ 1 جون کو وہ ایمرجنسی لفٹ کر دے گا. آیا واقعاً اس سے کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور یہ جو شیعت کے ساتھ انہوں نے انجام دیا بحرین کے اندر اس کا مستقبل کیا رہے گا؟ بہت سارے ایسے سوالات باقی ہیں اور جن کی طرف ہمیں کچھ نہ کچھ اشارہ کر لینا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے ہم اپنی آرائش کو روک دیتے ہیں. اور معمولاً آپ لوگ سوالات میں پوچھ لیتے ہیں زیادہ, ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے. 16 مئی کا دن بھی تھا جس کو یوم نقبہ تعبیر کیا جاتا ہے, وہ دن جس دن اسرائیل بنا تھا اس کو مراد آباد امریکہ کا دن منایا جاتا ہے. چونکہ ہماری ساری باتیں امریکہ کے خلاف ہی جا رہی تھیں ہو گئی تھیں, اس سے ہم نے اس کو اسپیشلی ذکر نہیں کیا. لیکن بہرحال یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ دن ہے جس کا ہمارے ذہن میں وجود بھی ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. لکھا ہے صحیح خبریں اور تجزیہ حاصل کرنے کے لیے کیا کریں, اردو یا انگریزی مواد کی طرف اشارہ کریں. دو مسائل ہیں, ایک صحیح خبر ہے ایک صحیح تجزیہ ہے. میرا نہیں خیال ہم کسی ایک سنگل سورس آف انفارمیشن کو صحیح تجزیے کے لیے اچھا کہہ سکیں. میرا نہیں خیال صحیح خبریں ڈھونڈی جا سکتی ہیں, وہ بھی تھوڑی سی ہوشیاری کے ساتھ. انالیسز آپ کو اپنے ذہن سے خود کرنا ہوگا, کہیں کہیں آپ کو مدد مل سکتی ہے جو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. مثلاً صحیح خبریں کہاں سے لیں, میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا. مثلاً ایک پریس ٹی وی آپ کے پاس ہے, presstv.ir نیٹ کے اوپر, اور کم سے کم آپ جا کر وہاں پر کم سے کم خبریں تو صحیح دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ جو خبر تھی وہ کیا تھی, کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا وہ لوگ کچھ نہ کچھ انالیسز بھی دے رہے ہوتے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ کے کام بھی آ سکتا ہے, کیونکہ ظاہر پاکستان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ آتا ہے, بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں تو آتا ہی ہے. اور آپ کیا کر سکتے ہیں, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ جتنا میڈیا ہوتا ہے انٹرنیشنل میڈیا, یہ بالکل بلنڈر غلط خبر دے یہ نہیں کرتے, چونکہ اس سے ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. تو کیا ٹرک کرتے ہیں, یہ خبر دیتے ہیں آدھی دیتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں. ایک کام خبر دیں گے ہیڈنگ سے نکال کر چھوٹی جگہ پہ دے دیتے ہیں, خبر دیں گے الفاظ سے کھیلیں گے. جیسے میں نے ابھی ڈون کے بارے میں کہا 11% پاکستانی امریکہ کو پسند کرتے ہیں, نہیں بتا رہا 89% نفرت کر رہے ہیں. صحیح, اس طرح کھیلتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی ہوشیاری دکھائیں تو آپ بی بی سی کی ویب سائٹ پہ جائیں, ڈون کے اوپر جائیں, خبروں کو پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نے ہوشیاری کہاں دکھائی ہے. یہ آپ کی اپنی مہارت بن جائے گی آہستہ آہستہ. اور ہمیشہ یہ سوچیے گا جو وہ نہیں بتانا چاہ رہا وہ کون سا حصہ ہے, جو نہیں بتانا چاہ رہا وہ کون سا حصہ ہے. تو اس طرح آپ کو بہت ساری خبریں آپ کو مل سکتی ہیں. مثلاً
یوں ہوگا کہ بی بی سی کبھی بھی بالکل کھلا سفید جھوٹ نہیں بولے گا, کھلا سفید جھوٹ نہیں بولے گا, چونکہ اس کو پتا ہے دوسرے بتا دیں گے تو میری بہت بے عزتی ہوگی. یہ اخبار کو, خبروں کو مینپولیٹ کریں گے, ان کو کچھ نہ کچھ چینج کریں گے, اس کو ٹویسٹ کریں گے. آپ کی مہارت ہونی چاہیے کہ ان ٹویسٹ کو آپ پکڑنے کی کوشش کریں. انالیسس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, کچھ رائٹرز ہیں جن کی رائٹنگز بہت اچھی ہیں, اس میں رابرٹ فسک کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, چونکہ یہ تقریباً جب بھی لکھ رہا ہے جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے معمولاً بہت اچھا لکھتا ہے, معمولاً اچھا لکھتا ہے, جرأت اور بہادری کے ساتھ لکھتا ہے, اور اس کا سابقہ حزب اللہ کے ساتھ بے تحاشا ہے. ابھی بحرین کے اوپر بھی اس نے بہت اچھا ایک آرٹیکل لکھا تھا جو ڈان کے اندر چھپا تھا. اس وقت پاکستان کے اخباروں میں, ابھی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس وقت پاکستان کے اخباروں میں شاید ڈان شاید سب سے بہتر ہے. اب پتہ نہیں ہے, میری ججمنٹ ہے جو میں نے اندازہ لگایا ابھی تک, اس وقت کم از کم جو مجھے اندازہ ہوتا ہے. آپ کہیں اردو میں کون سا بہتر ہے, بدقسمتی سے کوئی بھی بہتر نہیں ہے, بدقسمتی سے اردو میں پاکستان کے زیادہ تر رائج اخباروں میں جن کو ہم معمولاً رائج اخبار کہتے ہیں ان میں مجھے کوئی بہتر نظر نہیں آتا. ڈان کسی حد تک بہتر ہے شاید اس اعتبار سے کہ اس میں شاید پیسے کی بنیاد پر خبر لگانا آسان کام نہیں ہے, بہت لمبا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تب خبر لگ پائے گی, اتنی آسانی سے نہیں لگتی اس کے اندر جن خبروں کی میں بات کر رہا ہوں. تو میرا اپنے خیال ہے قدرے بہتر ہے, لیکن پھر وہی انالیسس کے لیے نہیں ہے, خبروں کے لیے ہے, اور وہ بھی اسی ہوشیاری کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. صحیح ہے, لکھا ہے کوئی لفظ لکھا جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, is it is again, ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اسامہ نے جو آپریشن کیا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا, شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسامہ کی جو ڈیتھ فائنل آپریشن ہوا ہے اس کا اسلامک اویکننگ کے زمانے میں, کیا یہ کوئی اور کانسپریسی ہے اگینسٹ دی ریولیوشن ان دی ڈفرینٹ ریجنس؟ ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, یعنی یہ جو اسامہ کا کام ختم ہوا ہے, یہاں پر ایک کیریکٹر ختم ہوا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوگا بہت بڑا, نہیں ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے, مجھے لگتا ہے امریکنز کی ایک مجبوری ہے جس کی خاطر انہوں نے کیا ہے, کوئی بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہوگا. تو وہ جو واقعات آپ کے سامنے ہیں مختلف عرب ممالک کے اندر ہو رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اس سے وہ سب چیزیں متاثر نہیں ہوں گی میرا نہیں خیال, اس سے زیادہ سے زیادہ افغانستان کا گیم متاثر ہوگا. انہوں نے بحرین کے بارے میں سوال کیا ہے, لکھا ہے کہ بحرین کی سچویشن کیا ہے آج کل, واٹ از دا ویو پوائنٹ اینڈ ڈائریکشن آف رہبر اینڈ ڈفرینٹ مرجاز دیز ڈیز, واٹ از اوور ریسپانسبلٹی ایز ویل؟ اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ بحرین کی خبروں کو آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں, میں ابھی بھی عرض کروں گا, اس وقت جو سب سے زیادہ ریفلیکٹ کر رہا ہے پریس ٹی وی ڈاٹ آئی آر, وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے, اور باقی جگہوں کے اوپر زیادہ اس کی ریفلیکشنز نہیں آ رہی ہیں, بہت کم کوئی اخبار بہت کم کوئی میڈیا اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ٹرو سینس میں جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ رہبر اور مختلف مناظر کا کیا ریئیکشن ہے؟ ظاہر ہے وہ سب کے سب مظلومیت کو دیکھ رہے ہیں اور اس مظلومیت کے اندر ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ بحرین کا رولر اس ایشو کو شیعہ ایشو بنانے میں کامیاب ہو جائے, وہ یہ بھی نہیں چاہتے, وہ نہیں چاہتے کہ بحرین کا رولر پوری دنیا کو یہ کہے کہ یہ دیکھو یہ کوئی ڈیموکریسی کی موومنٹ نہیں ہے, یہ صرف شیعہ سنی کا جھگڑا, اور میں وہ سنی لیڈر ہوں جو شیعوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوا ایران کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہوا. ایران موقع نہیں دینا چاہتا کہ ایک اور صدام بنے, اور جس طرح صدام نے گیم کھیلا تھا کہ یہ ایرانی ہیں یہ شیعہ ہیں اور ہم تو عرب ہیں اور ہم تو سنی ہیں تو تم لوگ میرا ساتھ دے دو, ایرانی اس گیم سے بچنا چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ اس قسم کا کوئی کام ہو, یہ بحرین کے عوام کے حق میں بھی نہیں ہوگا. تو ایرانی اور وہ تمام لوگ جو اس معاملے کے اندر سمجھ فکر اور شعور رکھتے ہیں وہ سب کے سب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اپنی اصالت کے اوپر باقی رہے, یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, یہ ایک ہیومن ایشو ہے, انسان قتل ہو رہے ہیں, انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں, ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, اس کے اوپر وہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں, اور یہی ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے.
لکھا ہے کہ ہم امام حسین سید الشہداء کے سامنے آنے والے یزید کے ظلم و ستم پر تو لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلتے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر یزید وقت کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف عقیدت میں، انہوں نے لکھا ہے کہ پھنسے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کسی کے سوال پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے الفاظ کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہم ٹون کو کم کرنے کی خاطر الفاظ کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کے الفاظ پورے پڑھے، میرا اپنا خیال ہے کہ ان معاملات کے اندر اتنی بے احتیاطی سے بولنا شاید اچھا کام نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑا سا احتیاط کر لیجئے۔ احتیاط کیا کر لیجئے، آپ کے سامنے بہت سارے لوگ ہیں جو سید الشہداء سے بالکل صحیح قلبی عقیدت رکھتے ہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں سوائے اچھائی کی کچھ نہیں ہے، صرف ایک غلط بات ہو رہی ہے، سید الشہداء کے پیغام کو تاریخ سے نکال کر حال میں نہیں لا پا رہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، بس یہ کہیں کہ وہ جو سید الشہداء کے معاملے میں عقیدت ان کے دلوں میں، وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، نہیں وہ تو صحیح ہے بالکل عقیدت، مشکل ساری یہ ہے یہ اسے نکالیں اور عصر حاضر کے اندر اس پیغام پر عمل کر کے دکھائیں، یہ نہیں ہو پا رہا۔ یعنی ہم نے 1400 سال میں محنت کر کے چند بڑے کارنامے کیے ہیں، وہ کیا، وہ کہ سید الشہداء کے پیغام کو ختم نہیں ہونے دیا، ایک، نمبر دو سید الشہداء کے پیغام کو منحرف ہونے سے بچا دیا۔ ایک مشکل باقی رہ گئی ہے، عوام یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس پیغام کے لیے اب کیا کرنا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اب بھی یہی ہے کہ ہم نے بس باقی رکھنا ہے، نہیں، شاید اب دور اس سے آگے بڑھ گیا ہے، باقی ہو گیا ہے، اب اگلے مرحلے میں داخل ہو جانا چاہیے، وہ کیا، اس پر عمل کر دینا چاہیے، اس پر عمل کر دینا چاہیے۔ بس آپ ان لوگوں کی عقیدت کو بری نظر سے مت دیکھیں، ان کو اپنی عقیدت میں اگلے اسٹیج میں آنے کے لیے راستہ فراہم کرنے دیں۔ لکھا ہے کہ بحرین کے حالات پر ہونے والی ریلی میں سعودی مخالف نعرے بازی اور پوسٹر شائع کیے گئے، جس کے فوری بعد سپاہ صاحبہ نے ہمارے آئمہ مراجعین پر لام تان کے اور مظاہرہ کیا، آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے وہ جو اوپینین ان کی ہے وہ اس کو میری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی کہ بحرین کا ایشو شیعہ سنی ایشو میں تبدیل نہ ہو، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہو، ہر طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو، لہذا انہوں نے نہیں معلوم پوسٹرز کس نے شائع کیے، یعنی جس رات پوسٹر لگے ہیں اس کے اگلے دن بھی ہم دوستا احباب سے پوچھتے رہے کہ بھائی یہ پوسٹرز کس نے لگائے، کوئی ایک واحد فرد ہے جو اس بات کی ذمہ داری لے دے کہ ہم نے پوسٹرز لگوائیں؟ تصور فرمائیے کہ وہ شاید ایک گروپ کے نام پر لگے، اس گروپ کے ہیڈ اور اس کے چند بڑے افراد سے بات کی کہ آپ نے پوسٹر لگوائے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ پوسٹرز نہیں لگوائے۔ ہمیں اس رات یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی گروپ ہے جو شیعہ کے نام پر کچھ کام کر کے اگلے دن کی ریلی پر کوئی بڑا جھگڑا کروانا چاہ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین دوست احباب کافی حد تک آگاہ ہوئے، ان پوسٹرز کا مقابلہ کیا گیا، لیکن جو پبلک کے نعرے تھے ان کی ڈائریکشنز کو ہم صحیح نہیں کر پا رہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہم غلطی سے پھر اس کو شیعہ سنی ایشو کے طور پہ دکھا رہے ہیں۔ ہاں یہ کہ ہم سعودی عرب کی مخالفت نہ کریں، اس میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے، ہمیں مخالفت کرنی پڑے گی، اس نے بندے بھیجے وہاں پر، لیکن اس کو شیعہ سنی کا رنگ دے دیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اس سے بچنے کی کوشش، اور وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جواب میں آئمہ اطہار تک پہ بات کی اور اہل بیت کی توہین کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ تعالیٰ، جس کو خدا نے عزت دی اس کو کون عزت کو کم کر سکتا ہے، یہ کہاں کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کوشش کی تاکہ شیعت کے جذبات مشروع ہوں، وہ کوئی کارروائی کریں اور اس کارروائی کے ذریعے سے بحرین کے ایشو کو، دوسرے معاملات کو کسی اور رخ پر موڑنے کی کوشش کی جائے، وہ اس کام کو مسلسل کریں گے، مسلسل کریں گے۔ لیکن اللہ کا بھی ایک نظام ہے، شاید خدا تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی اور بندوبست کر لیا ہو اور ان کے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اور موضوعات فراہم کر دی ہوں، جس کے بعد شاید ہماری طرف یہ بندوبست نہیں کر پائیں گے۔ لکھا ہے کہ ڈو یو تھنک یو ایس از سپورٹنگ اسلامک آرگنائزیشن ان پاکستان ہو پروموٹ نان جہادی ٹینڈنسی؟ ہاں، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایسے اسلام کو یہاں پروموٹ کرے جو سیکولرزم کے برابر ہو، जो लिबरलिज्म के बराबर हो, जिसको जैसे हमारे यहाँ एक्टर्स और गुलूकार और हर किस्म के कुछ और काम करने वाले वो आए दरस अखलाक दे दें, तफसीर कुरान का दर्स दे दें, और जनाब एक ऐसा इस्लाम बताया जाए जिसके अंदर कहा जाए इबादत की जरूरत भी नहीं है, दिल की अच्छाई काफ़ी है, नज़र की तहारत काफ़ी होती है, इस तरह की बातें करके मामले को ख़त्म कर लिया जाए। तो वो इस किस्म के इस्लाम को यकीनन प्रमोट करना चाहते हैं, जिसके लिए ये लोग इस्तिलाह बनाते हैं, कहते हैं हम नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, और खुदा जानता है कि आया इस्लाम के अंदर अमल के सिवा कुछ और है, दीन इस्लाम अमल के सिवा कुछ नहीं है। नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ऐसी जिसको मैं कहता हूँ इस्लामी शराब खाना है, कि एक तरफ से शराब खाना भी है और एक तरफ से वो मुसलमान भी है, और ये सब कुछ जमा नहीं हो सकेगा। बहरहाल वो इस किस्म का एक इस्लाम लाना चाहते हैं, उन्होंने तारीख में तजर्बा किया अपने मुल्कों में, उनका अपने मुल्कों में ये फरेब चला है कि उन्होंने एक ऐसी क्रिश्चियनिटी को ला के खड़ा कर दिया है जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी की रूह में से कुछ ना हो, तो वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी ये काम हो सकेगा। डू यू थिंक अलाउइंग यूएस आर्मी डायरेक्टली वुड हेल्प सर्टेन पाकिस्तान आर्मीज कैजुअलिटी एंड मेक अस अ डायरेक्ट टारगेट टू तालिबान? अगर पाकिस्तानी आर्मी को हम डायरेक्टली आने की इजाज़त दें तो क्या पाकिस्तान को डायरेक्ट तालिबान का एक हम टारगेट बनाएंगे? अगर हम पाकिस्तानी आर्मी मिसाल अमेरिकन आर्मी को इजाज़त दे दें कि वो डायरेक्टली ऑपरेट करें, तो फिर ये होगा जो इस वक्त आपके साथ हुआ है, आपके अपने मुल्क की हाकमियत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने इस काम को करके दिखाया, क्यों पारा चनार अभी तक खुल नहीं पाया है? मसाइल में से एक मसला ये है कि यहाँ से तालिबान ने गुजरना है या नहीं गुजरना है, और शियत का इसरार है कि हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। क्यों? उनका कहना है अगर इनको यहाँ से गुजरने का रास्ता दे दिया जाए तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी कि कब हम पे हमला कर गुजरेंगे। ये एक हमेशा का रूल है। आप दूसरे से कह रहे हैं मेरे घर को रास्ता बनाए और मेरे घर पे बुरी नज़र ना रखे, ये नहीं होता है। जब आपका घर रास्ता बन गया है अब ये आपका नहीं है, अब ये किसी और का है, तो आप क्यों इजाज़त दे रहे हैं? अलकायदा के नए सरबरा की ऐसे ऐसे सैफुल अदल का नाम दिया जा रहा है, और आज के दौर में तो इसके ईरान में मौजूदगी के हवाले से भी खबर है, इस खबर के पीछे क्या अमरीकी मकासद हो सकते हैं? अभी खबर को पकने दें, अभी खबर को थोड़ा सा और जमने दें, हर छोटी सी खबर को लेकर सारे एनालिसिस मत कर डालें। अभी ये खबर पकी हुई खबर नहीं है, अभी ये खबर बिल्ट होगी, ये बनेगी, इसमें थोड़ी सी आबोताब लगेगी, ये थोड़ी सी चढ़ेगी, अच्छा अगर इस काबिल नहीं हुई तो थोड़ी देर में खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अभी इसको जाने दीजिए, अभी इसके ऊपर बहुत सारे कंक्लूजन्स नहीं निकाले जा सकते, तो अभी चलें। अभी तो ये तय नहीं हुआ है मेरा ख्याल में कि अलकायदा बचनी है या चलनी है, मेरा अपना ये ख्याल है कि अभी ये तय नहीं हुआ है, तो अभी आप इतनी जल्दी मत दिखाइए, सारे एनालिसिस मत कीजिए। 21-22 मई को इमरान खान जो नेटो की सप्लाई के खिलाफ धरना दे रहे हैं, क्या हमें इनका साथ देना चाहिए, और क्या ये सही लीडर है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए? साहब मैं कौन होता हूँ जो आपके लिए लीडर को मुअय्यन करे, लेकिन ये मुझे पता है कि पेशावर में इनके धरना में सिपाही साहबा पूरी ताकत के साथ मौजूद थी, तो आप जाने से पहले इंश्योरेंस करवा लीजिएगा, ये मैं आपको अच्छी तरह बता दूँ कि आप जाने से पहले सोच लीजिएगा कि वहाँ पर जब पेशावर में धरना दिया था तो तालिबान ठीक ठाक आई हुई थी, और वो इनकी मर्जी के मुखालिफत के साथ नहीं आई होगी, झंडे पूरी ताकत से लहरा रहे थे और इमरान खान साहब की सब कुछ देख रहे थे। पिछले दिनों शाम के कुछ इलाके में फितना पैदा हुआ, रिवायतों में भी शाम के इलाके बरआ का जिक्र है, दरआ का, जहाँ से सुफियानी के खुरूज का भी जिक्र है, तजिया कीजिए। शाम का इशू मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ चल रहा है, मसलन क्या कॉम्बिनेशन है? एक तो कि बिशारुल असद और हाफिज अल असद, कोई बहुत अच्छी हुकूमत हो कारामद हुकूमत हो ऐसा नहीं है, डिक्टेटर्स हैं, इसके बाप ने डिक्टेटरशिप की है, ये खुद भी डिक्टेटर आदमी है, उसी पैटर्न के ऊपर चल रहा है, शायद पर्सनली अपने बाप से डिफरेंट हो, लेकिन बहरहाल पैटर्न वही है जिसको इसके बाप ने इसको इर्स में दिया है। जब बिशारुल असद आया था उस वक्त हाफिजुल असद के कुछ बंदे इससे अलहदा हुए थे, और ये इम्कान मौजूद था कि बिशारुल असद के मुकाबले में बड़ी ज़बरदस्त मजबूत अपोजिशन बन जाएगी। बिशारुल असद ने बनने नहीं दी, उसका मुकाबला कर लिया, लेकिन वो लोग यकीनन फील्ड के अंदर मौजूद रहेंगे और पब्लिक के अंदर भी इनके खिलाफ गम गुस्सा होगा, चूंकि ये बहरहाल डिक्टेटरशिप है, तो कई कॉम्बिनेशन वहाँ पर बनेंगे। एक इसराइल बिशारुल असद के खिलाफ काम करना चाहेगा ताकि शाम कमज़ोर पड़ जाए, और वो जो गोलान हाइट्स के ऊपर इसराइल के साथ झगड़ा है उसमें गोलान हाइट्स इसराइल के हाथ में रह जाए, तो इसराइल काम कर रहा होगा बिशारुल असद के खिलाफ।
خود بشار الاسد کی عوام اس کے خلاف رہی ہوگی چونکہ اس کی اور اس کی باپ کی ڈکٹیٹرشپ برسوں سے چل رہی ہے. تیسرا, اس کی باپ کے زمانے کے کچھ بہت سینئر لوگ تھے, مثلا عبدالحلیم خدام نام کر کے, وہ اس سے علیحدہ ہوئے تھے اور وہ یقیناً مضبوط اپوزیشن ہوں گے. یہ سب چیزیں اس وقت شام کے اندر مکس ہوئی بھی ہیں. یوں لگتا ہے کہ اگر بشار الاسد کا خاتمہ ہوا تو یہاں پر کیوس ہوگا, جو میں کئی جگہوں کے بارے میں کہتا ہوں. مثلا میں سعودی عرب کے بارے میں معتقد ہوں کہ اگر عبداللہ کا کی موت ہوئی یا وہ قتل ہوا تو اس کے نتیجے میں ٹھیک ٹھاک کیوس مچے گا. سیریا کے اندر بھی تمام تر امکانات اس بات کے ہیں. اب یہ کہ یہ وہ سفیانی کا خروج ہوگا نہیں ہوگا, میں نے عرض کیا ہر معاملے کو ادھر تک لے جانے کی کوشش مت کریں, حالات کو ابھی اس وقت سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم ان علامتوں کو فوراً منطبق کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہاں اب چلیے, سوال تھوڑے سے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن چلو پھر آ گیا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. کراچی میں جو امام کے امام وقت کے نام پر اور لکھا ہے کہ امام خمینی کے خلاف چوکنگ ہوئی, اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارے علماء نے کوئی خاص اس کا ریئیکشن نہیں دکھایا. مثلا وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ آپ ریئیکشن دکھائیں, وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جائیں اس ہم مختلف ممبروں پر جائیں اور پبلک کو کہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے تمہارے امام کی یہ توہین کی, اب تم بھی کچھ کرو. میں نے ابھی عرض کیا ہے وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں. ہاں یہ کہ چوکنگ ہوئی ہے غلط ہوئی ہے, ہمیں فوراً ایکشن دینا چاہیے, دکھانا چاہیے اور اس کو مٹانا چاہیے, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. آپ یہ چاہیں کہ اس کے نام پر اب ان کے خلاف چوکنگ کرنی چاہیے پورے شہر میں اور ان کی کچھ کارروائی کرنی چاہیے, وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں, وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کام کو کریں. برائے مہربانی کوئی بھی حرکت ایک طرف سے مت سوچیے گا, انہوں نے یہ کیا ہے ہم یہ کریں گے, ہمیشہ یہ سوچیے گا کہ اگر ہم یہ کر گزرے آگے کیا ہونے والا ہے, پھر آپ سنبھال پائیں گے یا نہیں سنبھال پائیں گے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چوکنگ جو اس پہ ہمیں ریئیکشن نہیں دکھانا چاہیے, اس کو مٹنا چاہیے, ہمارا وہاں پہ تحفظ ہونا چاہیے, تمام چیزیں کسی نہ کسی انداز میں مقابلہ ہونی چاہیے, لیکن وہ نہیں جو وہ لوگ چاہتے ہیں. پہلے بھی آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں, دشمن پہ حملہ کرنے سے پہلے اس کی اسٹریٹجی پہ حملہ کریں. دشمن پر فزیکل حملہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا ہے جتنا دشمن کی اسٹریٹجی کے اوپر تھیوریٹیکل حملہ مؤثر ہوتا ہے. پہلے اس کی اسٹریٹجی توڑیے پھر اس کے اوپر حملہ کیجیے تاکہ آپ اس کے جال میں نہ پھنس جائیں جہاں وہ پھنسانا چاہتے ہیں. بحرین کے مومنین کی میڈیا اور خاص کر پاکستانی میڈیا چشم پوشی کیوں کر رہا ہے؟ مشرق وسطی میں یا احتجاج کی لہر ایک دم کیسے آئی, اس کی وضاحت کریں. اچھا پرانا سننے والا نہیں ہے, اگر کوئی پرانا سننے والا ہوتا تو اس کے ذہن میں ہوتا کہ ہم نے بحرین کے ایشو پر تفصیل سے بتایا ہے کہ بحرین کے معاملے میں کیوں میڈیا چشم پوشی کر رہا ہے, امریکہ کی کیا مصلحتیں ہیں اور سعودی عرب کی کیا مصلحتیں ہیں, تمام باتیں تفصیل سے ہو چکی ہیں. پچھلا والا زاویہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہوگا, آپ اس کو کہیں مطالعہ فرمائیے گا. مشرق وسطی میں احتجاج کی لہر ایک دم کیسے آئی, اس کے اوپر بھی بہت تفصیلی بات ہوئی کہ یہ ایک دم سے نہیں آئی ہے, برسوں سے یہ ڈیو تھا کہ اس کو آنا تھا اور امریکنز نے بعض جگہوں کے اوپر خود سے اس کو اسپیڈ اپ کیا ہے تاکہ اپنے ٹائم کے حساب سے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے اس کو انجام دیں اور بعض جگہ پر ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. شمالی اتحاد کا کردار افغانستان جنگ میں کیا ہے؟ اینٹی طالبان اس کا رول تھا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب پاکستان نے یہاں سے طالبان بنایا تو جتنی بھی اینٹی طالبان فورسز تھیں وہ ناردرن الائنس کے اندر جمع ہو گئی تھیں. ایک کوئی بہت بڑی آئیڈیالوجی نہیں تھی لیکن ایک فرنٹ تھا کہ جو اینٹی طالبان حملہ ہوا اور کونسلیٹ کا اسٹاف نے جو چلے گئے. اور دوسرا مسئلہ بحرین کے ایشو پر, تو میں نے اس کے اوپر عرض کیا کہ سعودی کونسلیٹ کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے بارے میں دو امکانات تھے, ایک تو یہ تھا کہ یہ گھومو کر یہ شیعہ پہ ڈال دیں گے, اس بات کا ڈر بہت زیادہ تھا, جیسی خبر آئی تھی اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں. خوش قسمتی سے ابھی تک سوائے ایک آدھ اخبار کے کسی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہے, بلکہ ایک خبر آئی تھی نہیں معلوم مصدقہ رہی یا نہیں رہی ابھی تک, وہ یہ کہ ایک بندہ بھی پکڑا گیا القاعدہ کا جس کے بارے میں امکان ہے کہ اس نے اس آپریشن کو انجام دیا تھا. بہرحال یوں لگتا ہے کہ اس طرف آنے کا امکان نہیں ہے, یوں لگتا ہے کہ اس طرف آنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور انہوں نے ایسا کوئی ہائپ کریٹ بھی نہیں کیا ہے. رحمان ملک نے بھی بیان دیا کہ یہ القاعدہ کی کارروائی ہے اور ظاہر ہے کہ اس طرف آنے کا کوئی امکان لاجیکلی تو قطعا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہمارے کبھی کسی گروہ نے اس قسم کی کوئی حرکت انجام نہیں دی ہے کہ انہوں نے باہر کے بندوں کو اٹھا کر مارنا شروع کر دیا, کونسلیٹ کے بندوں کو مارنا شروع کر دیا, اور اس قسم کی کوئی کام یہاں سے صادر نہیں ہوا ہے. تو ہمارے اوپر لانے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے لیکن بھارت ابھی فی الحال نہیں ہوئی ہے. لکھا ہے بحرین کا مستقبل کیا ہوگا؟
ابھی عرض کیا تھا پہلے بھی، یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہوگی اس طرح سے، چاہے 1 جون کو یہ ایمرجنسی لفٹ کرے، چاہے یہ ایمرجنسی لفٹ کرے نہ کرے، اس نے جتنے بندے مار دیے ہیں، جتنوں کو زندان میں ڈال دیا ہے، جتنے پارلیمنٹیرینز نے استعفیٰ دے دیا ہے، جتنوں کو حکومتوں سے نکال دیا ہے، جتنے لوگوں کو اس نے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے سوچیں کہ اب بھی گورنمنٹ اور شیعہ کے تعلقات چل جائیں گے، اب نہیں ہو سکے گا، یہ واپسی کا کوئی راستہ اس نے نہیں چھوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمبی گوریلا جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے، یعنی یہاں کا حاکم یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مار مور کر معاملے کو ختم کر لوں گا، میرا اپنے خیر ہے معاملہ ختم نہیں ہوگا، ہم کسی لمبے مارکے کو دیکھیں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب شاہ ایران نے مرزا کو باہر نکالا تھا، جلا وطن کیا تھا، تو ایران کو 10-15 سال 17 سال وقت لگ گیا تھا انقلاب لاتے لاتے۔ یہ ایک ایسی پوزیشن پہ لا کر کھڑا کر چکا ہے کہ اس نے عوام سے کہہ دیا ہے کہ اب ہمارا تمہارا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد کتنا عرصہ لگے گا کہ بحرینی عوام اپنے حق کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ بہت سارے ایلیمنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بہت جلدی میں نہیں ہوگا اور اس میں کافی ٹائم لگے گا۔ لکھا ہے آپ کا نظریہ ہے کہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہیں گے اور ابھی بلوا ہونا باقی ہے، آپ کا اب کیا نظریہ ہے؟ کیوں پرانی داستان چھیڑ رہے ہیں؟ اس کے اوپر اتنی باتیں ہو چکی ہیں، اب اس کو مزید مت چھیڑیں، ابھی اور کچھ ہوگا۔ ہم لوگ کتنی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم لوگ گریجولی گرم پانی میں بٹھائے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ پانی گرم ہو گیا ہے، ہمارا پانی اتنا گرم ہوا ہوا ہے۔ چند دن پہلے اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا، برابر میں ایک امریکن تھا، اس کے برابر میں ایک اور امریکن تھا، اور خود اس نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کونسلیٹ میں کام کرتا ہے، کہاں پہ کام کرتا ہے۔ تو ایسی بات ہوئی، میں نے کہا کراچی کیسا ہے آپ کے لیے؟ کہنے لگا بہت انسیکیور ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں، یہاں پہ کیا خاص بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ کہنے لگا ڈیلی کے باڈی کاؤنٹس قتل ہونے والوں کے 30 ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ مبالغہ لگ رہا ہے، کیونکہ میڈیا میں تو کم سے کم اتنا نہیں آ رہا۔ تو کہنے لگا کہ کیا آپ جو کافنس کا کاؤنٹ ہے اس کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہوگا؟ اچھا، ابھی میں اگر اس کو اس انداز میں دیکھوں کہ ہمارے میڈیا میں تو اتنا نہیں آ رہا کہ 30 لوگ روزانہ قتل ہو رہے ہوں، لیکن کیا اس کے پاس رپورٹ غلط ہوگی کہ 30 لوگ روزانہ قتل ہو رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت، کراچی میں روزانہ 30 بندے قتل ہو رہے ہیں، صحیح ہے؟ اور اب آپ سمجھ لیں کہ ایک مہینے میں کتنے ہو جائیں گے، ایک سال کے اندر کتنے ہو جائیں گے، آپ کو پتا چل رہا ہے؟ یہ وہ آہستہ آہستہ پانی گرم ہو رہا ہے جس کا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں۔ ایک بہت عجیب سوال کیا انہوں نے، اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جو عوام کی خواہش پہ حکومت کرے اور عوام اس وقت رول ہونے چاہیے، پتہ نہیں رول ہونے چاہیے، میرے خیال میں، میں نے عرض کیا میری ذمہ داری نہیں ہے اس کو میں بیان کر سکوں۔ لکھا ہے ایک ایک کر کے ایمبیسیز بند ہو رہی ہیں، پھر امیگریشن بند ہو رہی ہے، کیا پاکستان سے باہر جانا اچھا فیصلہ ہے؟ اگر ساری ایمبیسی بند ہو جائیں گی تو باہر جانا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، آپ پاکستان کے اندر ہی رکنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے، ویسے بھی کوئی پاکستانیوں کو ویزا دینے کی کوشش نہیں کرے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی ذمہ داری سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ اگر آپ اپنے لیے کوئی ذمہ داری سمجھتے ہیں، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں، ان کی مشکلات میں آپ ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں بھائی ان کا اپنا مسئلہ ہے، میرا اپنا مسئلہ ہے، مجھے جان بچا کے بھاگنے کا کہیں بھی موقع ملا، پاکستان سے زندہ بھاگ، کہیں پہ بھی بھاگ لو، بسم اللہ، اگر آپ بھاگنا ہی چاہتے ہیں بسم اللہ بھاگ جائیے، پر ہم نہیں بھاگنا چاہ رہے فی الحال، آگے اللہ جانتا ہے۔ بحرین کی حمایت میں سعود کے خلاف وال چاکنگ کرنا کیا بہتر موو ہے؟ اس پہ بات ہو چکی۔ ایرانی صدر، ہاں یہ چلیے بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا، ایرانی صدر رہبر کے درمیان اختلاف کے بارے میں کچھ بتائیے، وہ کیا وجوہات تھیں؟ یعنی انہوں نے انڈرسٹوڈ لیا کہ اختلاف تو ہے، اب یہ بتائیں کہ وجوہات کیا تھیں۔ یہ میڈیا کا اثر ہے، یہ میڈیا کا اثر ہے، یعنی آپ نے ایک چیز انڈرسٹوڈ لے لی کہ اختلافات تو ہیں، اب یہ بتائیں کہ اس کی وجوہات کیا رہی ہیں، کیا یہ طے ہے کہ اختلافات ہیں؟ یہ کہ اگر ایک آدمی اپنی اوپینین کے مطابق ایک بندے کو ہٹائے اور اس کی اوپینین کو کہا جائے کہ نہیں اوپینین صحیح نہیں ہے، تو کیا اس بات کی نشانی کہ نہیں اختلاف ہو گیا ہے، اب یہ سیاسی طور پہ مہاجرائی شروع ہو گئی ہے؟ نہیں، ایک آدمی ایک ڈیسیشن لیتا ہے، رہبر کا کام یہ ہے کہ وہ نیچے ہونے والے تمام فیصلوں کے اوپر اپنی رائے صادر کرے، اور اگر احمدی نژاد 100% فیصلے وہی کرے جو رہبر کرتے ہیں تو کیا وہ رہبر بن گیا ہے ایکچولی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ احمدی نژاد ایک عقل ہے، رہبر معظم
ایک مقام شخصیت ہے, ہو سکتا ہے کہ احمد نژاد کوئی فیصلہ کرے جس کو رہبر معظم اصلاح کرے کہ بھائی یہ تم نے فیصلہ صحیح نہیں کیا, اور وہ قبول کرے کہ ہاں یہ فیصلہ میرا صحیح نہیں تھا اور میں رہبر کا معتقد ہوں, میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں. ایسا ہونا ممکن ہے. اس دوران میں عین ممکن ہے کہ وہ یہ احساس کرے کہ مثلا میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں, مجھے اپنے کام کا جائزہ لینا چاہیے, لہذا وہ اپنی کیبنٹ کی میٹنگز کو ترک کرے اور وہ کہے کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے سوچنا پڑے گا کہ میرا کام صحیح ہے یا نہیں ہے. اس دوران میں جا کر وہ ہر اس عالم سے ملے جس کی بات کو وہ اہمیت دیتا ہے, من جملہ آیت اللہ مصباح یزدی. اور آیت اللہ مصباح یزدی جیسے افراد سے ملتی ہے, پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے کام کے اندر یہاں یہاں کمی ہے, تم اس کو اس طرح سے کرو تاکہ واقعات صحیح ہو جائے. وہ دوبارہ کیبنٹ میں آتا ہے اور معاملات چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں کیا مشکل ہے؟ ایک اور طرف سے بھی دیکھ لیا کریں.
آپ کی تمام زحمتوں کا شکریہ. ایک گھنٹہ 20 منٹ جو آپ نے گرمی برداشت کی, اب لگتا میں سوچتا ہوں میرے جیسے بندے کے وزن کم کرنے کے لیے اچھی جگہ ہے کہ خوب پسینہ نکل آئے اور اس سے شاید کوئی جسم میں اچھا اثر حاصل ہو جائے. بہت بہت شکریہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.